ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. ادھر ادھر بیٹھو، ادھر. پچھلے ہفتے اسی آیت پر کچھ باتیں پیش کی تھی. عرض کیا تھا کہ اللہ تعالی نے شرعی اور شریعت کے احکام کو ہماری قوت اور بساط اور طاقتوں سے زیادہ ہم پر مکلف، ہم کو اس کا نہیں بنایا. دیکھ لیجئے، جس آدمی میں کوئی بیمار ہے اور یا مسافر ہے، اس کے لیے شریعت نے گنجائش رکھی کہ وہ روزے کو قضا کر لے. جب بیماری اچھی ہو جائے تو روزہ قضا کر لے. اور اگر مان لو امید ہے کہ اب بیمار اچھا نہیں ہوگا اور روزہ رکھنے کی طاقت اب کبھی نہیں آئے گی، عمر کی زیادتی کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے، تو پھر فدیہ ادا کرے. اگر یہ امید ہو کہ طاقت آ جائے گی تو فدیہ ادا نہ کرنا چاہیے. اور اگر فدیہ ادا کر دیا تو پھر دوبارہ اگر طاقت آ گئی تو روزے رکھنے ہوں گے. جو انسان نیکی کرتا ہے اس کا اس کو فائدہ پہنچتا ہے، اور جو گناہ کرتا ہے، یہ نہیں کہے کہ میں نے غیر ارادی طور پر ایسا کیا. اس پر میرے مرشد نے ایک بات اور بھی فرمایا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا بدنظری کا ارادہ نہیں تھا، تو یہ بدنظری کا ارادہ نہ ہونا یہ کافی نہیں ہے. بدنظری کا ارادہ ہونا، ارادہ نہ ہونا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ ارادہ کرے کہ میں بدنظری نہیں کروں گا. اور حکیم اس بات کو میرے مرشد فرماتے ہیں کہ میں نے حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے اصول سے لیا ہے، کہ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک صاحب نے کوئی اذیت دی، تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے معافی مانگی، تو حضرت نے فرمایا کہ تم نے کیوں اذیت دی، تم نے شیخ کو اذیت دی، اپنے شیخ اور استاد اور مربی کو تکلیف اور ایزا دی. تو انہوں نے کہا کہ حضرت میرا ایزا اور تکلیف کا ارادہ نہیں تھا. منطقی بات پیش کر دی. آگے آ جائیں سامنے بیٹھو. اور منطقی بات کو پیش کر کے سوچا کہ چلو منطقی بات پیش کروں گا اور میری چھٹی ہو جائے گی. لیکن وارے حکیم الامت نفس کو پکڑتے تھے اور نفس کی باریک چالوں کو پکڑتے تھے. دادا حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم نے یہ ارادہ کیوں نہیں کیا کہ میں اذیت نہیں دوں گا. یہ ارادہ نہ ہونا کہ اذیت دینے کا ارادہ نہ ہونا یہ کافی نہیں ہے. اذیت نہ دینے کا ارادہ یہ کافی، اذیت دینے کا ارادہ نہ ہونا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ یہ ارادہ کرے کہ میں اذیت نہیں دوں گا.
یعنی قصد عدم ایذا، یہ ارادہ کرے، یہ قصد کرے کہ مجھ میں کسی کو اذیت اور تکلیف نہیں دوں گا، اس کا ارادہ کرے. عدم قصد ایذا یعنی تکلیف دینے کا ارادہ نہ ہونا، یہ کافی نہیں ہے. سمجھ میں آئی بات؟ لہذا میرے مرشد فرماتے کہ جو آدمی اگر اس کا وہ یہ کہے کہ عدم قصد نظر، یعنی دیکھنے کا ارادہ نہیں تھا میرا کہ میں حسینوں کو دیکھوں گا، یہ ارادہ نہیں تھا، کافی نہیں ہے، بلکہ یہ ارادہ کرے. کیا؟ قصد عدم نظر. قصد عدم نظر کا ارادہ کرے کہ میں نہیں نظر بازی کروں گا، تب یہ ارادہ بچائے گا اس کو، تب یہ آدمی گناہ سے بچے گا. ادھر ہو جاؤ، ادھر آ جاؤ مولوی صاحب، تھوڑے سے کھسکو، چھوٹے سے تھوڑی سی کھسکنا کافی ہے. شکر کرو موٹا مولوی نہیں ہے. حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی اس بات کو میرے مرشد نے فرمایا کہ یہ اذیت دینے کا ارادہ نہ ہونا یہ کافی نہیں ہے، کہ جی ارادہ نہیں ہے کہ میں اذیت دوں گا. فرمایا یہ ارادہ کرو کہ میں اذیت نہیں دوں گا، اس کا کیا نام ہوا؟ قصد عدم ایذا. اور عدم قصد ایذا یعنی تکلیف دینے کا ارادہ نہ ہونا یہ کافی نہیں ہے. اس میں میرے مرشد نے فرمایا کہ جو آدمی گھر سے یہ ارادہ کر کے چلے گا کہ میں اپنی نظر کو خراب نہیں کروں گا، یعنی قصد عدم نظر، یہ ارادہ کرے قصد عدم نظر کہ میں نظر بازی نہیں کروں گا، یہ شخص نظر سے حفاظت کرے گا. اور اگر خالی ذہن چلا کہ ذہن خالی ہے، یعنی عدم قصد نظر، دیکھنے کا ارادہ نہیں ہے، دیکھنے کا ارادہ نہیں ہے اور نہ دیکھنے کا ارادہ بھی نہیں ہے، یعنی دونوں ارادے نہیں ہیں، گناہ کرنے کا ارادہ یہ بھی نہیں ہے اور گناہ نہ کرنے کا ارادہ یہ بھی نہیں ہے، دونوں ارادے نہیں ہیں، ارادے کی سیٹ خالی ہے، نتیجہ یہ ہوگا کہ جیسے کوئی حسین سامنے آئے گی فوراً شیطان اور نفس اپنا زور لگائیں گے اور اس کو دیکھنے کا ارادہ فوراً بنا دیں گے. اور اگر اس آدمی نے یہ ارادہ گھر سے کیا ہوگا کہ میں نظر بازی نہیں کروں گا، اپنی نظر کی حفاظت کروں گا، تو پھر شیطان زور لگائیں گے کہ دیکھو، وہ کہے گا نہ دیکھیں گے، نہ دیکھیں گے، انہیں ہرگز نہ دیکھیں گے، نہ دیکھیں گے، انہیں ہرگز نہ دیکھیں گے، کہ جن کو دیکھنے سے دوستو رب میرا ناراض ہوتا ہے. یہ گھر سے ارادہ کر کے نکلے، ایک تو ارادہ یہ کہ میں اپنی نظر کو خراب نہیں کروں گا، اور دوسرا ارادہ یہ کرے کہ میں کسی کو اذیت اور تکلیف نہیں دوں گا. یہ دو ارادے کرے کہ میری ذات سے اگر میں کسی کے لیے راحت کا سامان اور راحت کا ذریعہ نہیں بنتا تو اذیت کا ذریعہ بھی نہیں بنوں گا. بیماری نا بات. اور ایک بات اور یاد آئی، حدیث شریف میں آتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا لا تطبین نظرتن نظرتا، لا تطبین نظر، یعنی اے علی، اے میرے داماد رضی اللہ تعالی عنہ، نظر پر نظر نہ ڈالنا. ایک نظر اگر اچانک تمہاری پڑ جائے تو دوسری نظر نہ ڈالنا، کیونکہ پہلی نظر جو معاف ہے لیکن دوسری نظر یہ اللہ تعالی کی نافرمانی ہوگی. پہلی نظر تو معاف ہوگی. لہذا یار لوگوں نے اس حدیث شریف سے پہلی نظر کو معاف کرنے کا فائدہ اٹھا کر یوں کیا کہ یہاں سے دیکھنا شروع کیا. کیوں پہلی نظر معاف؟ یہاں سے دیکھنا شروع کیا، دیکھنا، دیکھتے 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 وہ گھر میں گئی، تک پیچھا نہیں چھوڑا. مولوی صاحب نے کہا یہ کیا؟ کہا پہلی نظر معاف. لہذا یہ ہماری پہلی نظر ہے، فلک کو جھپکائے بغیر اور نظر ہٹائے بغیر دیکھے 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 دیکھے. اب رہی ان سے پوچھو دیکھتے کیوں؟ تاکہ ہم اس لیے دیکھتے ہیں कि हमारी बहन हिफाजत से घर में चली जाए। ये अपनी बहनों को देखते हैं असल में। मेरे मुर्शिद फरमाते हैं, अचानक नजर के माने सुनो, क्योंकि अब हर तरफ बेपर्दा औरतें, बाजार निकला हर तरफ बेपर्दा औरतें हैं। अभी ये नजर नीची करके जा रहा है, अब इसको कुछ तलाश भी करना है, कुछ फ्रूट वाला तलाश करना है और कुछ माशूक भी तलाश करना है, दोनों एक साथ काम करना है। दादा एक तीर में दो शिकार हो जाए, अपनी दुकान भी देख ले और अपने नफ्स का कुछ कुछ मजा भी ले ले। दादा यू देखेंगे यू देखेंगे यू देखेंगे, एक तीर में दो शिकार। तो ये जो अचानक नजर अब डालेगा, तो इस अचानक में नजर में तो मेरे शेख फरमाते हैं, ये जो तुम अपनी नजर को बचाओगे नहीं तो नतीजा ये होगा कि अचानक नजर में चैनक की चैनक पी जाओगे। अचानक में चैनक की चैनक, यानी एक अचानक हुई, दो अचानक हुई, तीन अचानक हुई, पूरा पूरी चैनक तैयार हो गई है। तो इस अचानक के चक्कर में दादा फरमाए कि अचानक नजर के माने ये है कि जहां पर किसी हसीन या हसीना के ना आने की तवक्को हो या ना हो और तवक्को भी नहीं है, अब वहां पर आ जाए तो उसमें पहली नजर अचानक माफ है, और वो भी बहुत मुख्तसर, कम से कम। ये नहीं कि अब नजर पड़ी तो उसने अच्छी तरह देखकर और मुराकबा करके नीचे उतरे, तो ऐसी अचानक नजर माफ नहीं है। अब उसको देखे जा रहे हैं, अच्छा अरे यहां तो कोई नजर का एहतमाल नहीं था, आप यहां कहां से आ गए? अच्छा अच्छा आपने नजर बचानी है, अच्छा उसमें तो जालिम ने पूरी चैनक पी ली ना। दादा अचानक नजर क्या हो कि जहां पर उसके आने की उम्मीद ना हो। तो जमाना हो गया उससे मुलाकात का, अचानक नजर के क्या माने हैं? अचानक नजर जहां तवक्को ना हो वहां फौरन जो नजर पड़े उसको फौरन हटा ले। पर बात यह है, मेरे मुर्शिद फरमाते हैं कि अचानक नजर मुआफ तो है, गुनाह नहीं होगा, लेकिन नुकसान से खाली वो भी नहीं है। बारीक नुक्ते की बात है, हजरत ने फरमाया नुकसान से खाली वो भी नहीं है। क्यों? क्योंकि बाद मरतबा एक अचानक शक्ल देखता है, पता चला नफ्स उसकी तस्वीर खींच लेता है उस अचानक में भी, जैसे फ्लैश कैमरा होता ना, कैमरे का फ्लैश एकदम जाता है और बस तस्वीर खींच ली, उस अचानक में भी तस्वीर दिल में छप जाती है। अब नजर तो बचा ली, लेकिन अब तिलावत करने बैठे तो पता चला वो हसीन सामने। बल्कि बाज़े मरतबा ऐसा भी हुआ, दस दस बरस उस हसीन का ख्याल नहीं आया और दस बरस बाद वो अचानक नजर वाली भी याद आ गई। इसलिए मेरे मुर्शिद ने फरमाया कि देखो अगर इंसान भूले से जहर खा ले तो गुनाह तो नहीं मिलेगा, भूले से जहर खा ले गुनाह तो नहीं मिलेगा, लेकिन नुकसान तो पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। दादा फरमाया कि अचानक नजर मुआफ तो है, अचानक नजर की मुआफी तो है, लेकिन उस अनाचानक नजर से नुकसान फिर भी होता है। जब अचानक नजर जिसमें अपना इरादा नहीं है, जो बे इरादा नजरबाजी है, उससे भी नुकसान होता है। तो जो जालिम इरादा करके नजरबाजी करता होगा, खुसूसन रमजान शरीफ, और जिसको अल्लाह ताला ने इल्म की नेमत भी दी हो, हाफिज भी हो, रोजे भी रखता है, कुरान मजीद भी सुना रहा है, सोचो ये जालिम कितना अल्लाह ताला से महरूम है। ये रमजान शरीफ में अल्लाह ताला की रहमतों को लूटने के बजाय अल्लाह ताला की लानतें खरीद रहे, अपने आप को रहमत का मुस्तहिक बनाने के बजाय अजाब का मुस्तौजिब कर रहा है, अजाब को दावत दे रहा है, और ये दावा कर रहा है कि हमें अल्लाह ताला की रहमत की गोया के जरूरत नहीं है अमल से। इसलिए नजर को बचाए, इरादा करें। फिर क्या फरमाया कि अरज क्या सिखाया, ला तो आखिजना इन नसीना ए रब्बा, ए हमारे पालने वाले, किसनी मोहब्बत से कितनी शफकतों से इनायतों से आपने हमको पाला। اگر ہم سے کوئی بھول ہو جائے، ہم چوک ہو جائے تو ہمیں پکڑیے گا مت. اسی سے یہ مسئلہ پتا چلا کہ وہ ارادے، وہ خیالات جو امت کو، اس امت کو اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیے، جو اچانک آ جائے، جس کو انسان پکائے نہیں اور جس کو لائے نہیں، پکائے نہیں اور لائے نہیں، آئے توجہ نہ کرے، اپنے کام میں مشغول رہے، آئے توجہ نہ کرے، عمل نہیں کرے گا، زبان سے ظاہر نہیں کرے گا، کوئی گناہ نہیں ہے. جیسے بہت تقاضا ہو رہا ہے بد نظری کرنے کا، بدفیلی کرنے کا، زنا کرنے کا، گناہ کا زبردست تقاضا ہو رہا ہے، لیکن اس پر عمل نہ کرے اور اس کو عمل کسی سے ظاہر نہ کرے، چاہے بار بار تقاضا ہو، پکڑ نہیں ہے اس کو. اور اگر خیال پکایا کہ آیا کہ فلاں سے یہ کروں، اب خیال پکائے کیسے کروں، کیا ترکیب لڑاؤں، کیا اسکیم بناؤں کہ اس حسین کا آئس کریم کھا لوں، اور کیسے پٹاؤں، کیا اچھا میں یوں کروں گا اور ایسے ہوں گا، یوں جاؤں گا، وہ وہاں سے آ رہا ہوگا، میں یہاں سے جاؤں گا، دونوں کی ٹکر ہو جائے گی، کتابیں گر جائیں گی، کتابیں دوں گا اور پیار کی کہانی شروع ہو جائے گی. ابھی اسکیم نہ پکائے، خیالات نہ پکائے. آگے فرمایا لا ولا تحمل ما لا طاقت لنا بھی، ولا تحمل علینا اصرا کما حملت علی الذین من قبلنا، کہ ایسے ہم پر کوئی بوجھ، اصر اس بوجھ کو کہتے ہیں، اصر اصرن اس بوجھ کو کہتے ہیں کہ جس کو انسان کو اٹھانے کا تحمل نہ ہو، ایسا بوجھ ہم پر کوئی نہ ڈالی. لہذا شریعت نے پورا نظام ایسا رکھا، سبحان اللہ، آسانیاں ہی آسانیاں. اس لیے روزے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرید اللہ بکم الیسرا، اللہ تعالیٰ جو تم سے بھوکا پیاسا رکھ رہے ہیں، جو روزہ رکھا رہے ہیں، تو اس سے کوئی ارادہ عسر نہیں ہے، بلکہ یرید اللہ بکم الیسر، تمہارے لیے آسانی ہے. اور اس آسانی میں سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ لعلکم تتقون، تم متقی ہمارے ولی اور دوست بن جاؤ. اور آسانی کے لیے بھی کر دیا، سحری کو اللہ تعالیٰ نے پسندیدہ قرار دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سحری پسندیدہ ہے، بغیر سحری روزہ رکھنا یا سحری نہ کھانا یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. بتائیے ارادہ نہیں ہے یسر کا، آسانی کا؟ اور پھر افطار میں بھی تعجیل کرے، جلدی کرے، زیادہ وقت ہوتا ہے، دو تین منٹ کے بعد روزہ کھول لے، احتیاط بس اتنی کافی ہے، دیر نہ کرے، وہ بھی پسند نہیں ہے، سبحان اللہ. اور پھر روزے دار کی دن بھر بھوکے رہنے کی، پیاسا رہنے کی ادا اتنی پسند ہے کہ افطار کا ٹائم ہے، قسم قسم کی نعمتیں سامنے ہیں، لیکن وہ اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں. آگے کیا فرمایا، ولا تحمل لا ما لا طاقت لنا بھی، ایسا کوئی بوجھ ہم پر نہ ڈالیے کہ جس کا ہم پر برداشت نہ ہو، یعنی ایسی کوئی مصیبتیں ہم پر نہ بھیجیے کہ جس کو ہم برداشت نہ کر سکے. اس سے مراد بلائیں ہیں، آفات ہیں، بیماری ہے، اینڈ بے روزگاری ہے، سیلاب وغیرہ ہے، یہ سب شامل ہے اس میں. تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ سیلاب کیوں آیا، یہی اشکال فوراً آ جائے گا نا. تو بات یہ کہ کیا دعا مانگی ہے، بولا تو ہم ملنا مالا تو قتل نہ دی، کیا یہ دعا مانگی کہ اللہ ہمیں ہماری طاقت سے زیادہ ہم پر بوجھ نہ ڈالیے، ہماری طاقت سے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا یہ دعا مانگی، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ یہ دعائیں قبول ہیں، مقبول دعائیں، یہ دعائیں اللہ تعالی نے قبول فرمائی، لیکن کس کے لیے، جو مانگے گا. اگر وہ یہ کہے کہ کوئی کہے کہ جی اتنا مصیبت ٹوٹی تو اے اللہ تعالیٰ نے تو یہ دعا قبول فرمائی، تو بات یہ کہ یہ دعا کیا ہم نے مانگی. دعا مانگے، ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی، ایسا کوئی ہم پر بوجھ نہ ڈالیے کہ جس کے اٹھانے کی ہمارے اندر طاقت نہ ہو. آگے سکھایا کیا سرکاری مضمون ہے. میرے مرشد فرماتے ہیں سرکار جب کوئی اپلیکیشن فارم دیتی ہے، درخواست کا پروفارما اور درخواست کا طریقہ سکھاتی ہے. تو مقصد یہ ہے کہ وہ قبول کرنا چاہتی ہے, سرکار کا کام ہے. لہذا جس پاسپورٹ کا وہ فارم اور شناختی کارڈ کا وہ فارم جو حکومت کی طرف سے ملتا ہے, جس کا کاغذ گھٹیا ہو اور بالکل کوئی رنگینی نہیں ہے, اس میں سادہ سا ہے, اس کے میں تمام خانوں کو پر کیا, اس کے بعد افسر سے اٹیسٹ کرا لیا, حکومت اس پر جو ہے وہ شناختی کارڈ اور پاسپورٹ جاری کر دے گی. اور سوچا نہیں, ہم تو کمپیوٹر کے ماہر ہیں, لیزر کمپیوٹر ہے اور کلرڈ ہے, اس میں رنگ برنگی بنایا اپنی مرضی سے کہ پورا نام سب چیزیں وہی ہیں لیکن اپنے سٹائل سے, رنگ لال پیلا گلابی اور تمام وہ کیا, اور سرکار کو پیش کر دیے دفتر میں. تو کہتے پوچھیں گے یہ مٹھائی کا ڈبا کیوں لے کر آئے ہو تم, کہا وہ اصل میں آپ کا جو فارم ہے نا وہ کاغذ بڑا گھٹیا ہے, بہت ہلکا کاغذ ہے, میں نے جو ہے 75 گرام 80 گرام کا کاغذ لیا, موٹا کاغذ اور امپورٹڈ بھی ہے, اور آپ کا کاغذ تو بالکل پتلا باریک ہلکا سا ہے, کوالٹی بھی اچھی نہیں ہے. اس پر دے, اس پر ہمیں پاسپورٹ یا شناخت کارڈ دے, ملے گا کیا؟ وہ کہے گا یہ اس قابل نہیں ہے, اس کو صرف یہ رول کرنے کے کام آئے گا. اور اس کے بعد تو آگے خود ہی سمجھ جا کہ یہ کاغذ گھٹیا ہے, یہ کاغذ کم درجے کا ہے, لیکن اس پر اگر تم درخواست دو گے تو تمہاری درخواست قبول ہوگی. تو سرکار جو کاغذ جو فارم جاری کرتی ہے اس لیے کہ تاکہ اس پر جاری کرے جو چیز طلب کی جا رہی ہے. حضرت اللہ تعالیٰ نے یہ جو سرکاری مضمون عطا فرمایا یہ مقبول ہے, اور اس لیے عطا فرمایا کہ اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول فرمانا چاہتے ہیں, تبھی یہ سرکاری مضمون داخل کیا کہ اس مضمون سے تم ہم سے مانگو, جو ہم سکھا رہے ہیں ایسے مانگو. جیسے میرے مرشد فرماتے ہیں کہ باپ نے اپنے بیٹے سے کہا معافی مانگو, اب بیٹے نے معافی مانگی, اس نے کہا جان نہیں معاف کرتا, ظلم نہیں ہے؟ بیٹے کو کہا معافی مانگ, بیٹے نے معافی مانگی, باپ نے معافی نہیں کی, معاف نہیں کیا, یہ ظلم ہے. اور کوئی کریم اور شفیق باپ کی شفقت یہ گوارا نہیں کرتی. لہذا اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ربنا کہو اے ہمارے ربا, اور فرمایا کہ ایک کہتا ہے بیٹا کہتا ہے ابا, اور ایک کہتا ہے اے میرے ابا, فرق ہے کہ نہیں ہے؟ باپ سے پوچھو کہ بیٹا کہے ابا اور کہے میرے ابا, تو ایک ہے سکھایا کہو ربا, ایک کہو ہمارے ربا, ربنا اے ہمارے ربا. ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی, ہماری طاقتوں سے زیادہ ہم پر بوجھ نہ ڈالیے جس کا ہم تحمل برداشت اور نہیں ہے ہمارے اندر. اے ہمارے ربا جس نے دیا ایسا پیارا ابا, او ہمارے ربا ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالیے. یہ کیوں سکھایا؟ اپنی رحمت کے دریا میں جوڑ ڈالنے کے لیے کہ تم ایسے کہو ہمارے ربا بولو, تاکہ ہماری دریا رحمت میں جوش آ جائے. آگے مضمون اور سکھایا, کہو وافو انا, نالائکی کی تم نے, گناہ کیے, اور یہ نہ سمجھنا کہ اگر تم گناہ کرو گے ہمیں پتہ نہیں چلے گا. کیا فرماتا ہے؟ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, جو کچھ تم آنکھوں کی چوری کرتے ہو, خیانت کرتے ہو آنکھوں کے ساتھ. میرے مرشد نے فرمایا یا خیانت کا لفظ آنکھوں کے لیے استعمال فرمانا اس بات پر دلالت کرتا ہے یہ آنکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بطور امانت دی ہے, ہم ان آنکھوں کے مالک نہیں ہیں, لہذا ان آنکھوں کو کسی کو عطیہ بھی نہیں کر سکتے, نہیں دے سکتے یہ آنکھ کسی کو, آنکھیں ہمارے پاس امانت ہے, مالک نے ہمیں استعمال کرنے کے لیے دی ہے, اور جس استعمال کے لیے مالک نے دی ہے اگر اس استعمال سے ہٹ کر اس سے ہٹ کر استعمال کیا جائے تو یہ خیانت کہلاتی ہے. تب بدنظری کرنے والا خائن ہے, خائن. کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں اور لڑکوں کو دیکھنے کے لیے آنکھیں نہیں دی ہیں, ہاں اپنے ماں باپ کو دیکھے, اپنی بیوی بچوں کو دیکھے, سورج چاند زمین آسمان کو دیکھے, درختوں کو دیکھے, علماء کو دیکھے, اللہ والوں کو دیکھے, اللہ کے گھر کو دیکھے, قرآن پاک کو دیکھے, اپنی اولاد کو دیکھے, خیانت ہے. لہذا آنکھوں کو ادھر ادھر استعمال کرنا یہ خیانت ہے. اور قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے کسی آدمی کو کوئی اپنی چیز دی استعمال کی، لو بھائی موٹر سائیکل، اب دیکھا وہ موٹر سائیکل پر ولیاں مار رہا ہے، کھڈوں میں ٹھال تھوک، کہ واپس کرو. کیوں واپس دے رہے ہو؟ میں مالک ہوں نا، میری مرضی میں واپس لے لوں، تو کیا بولنے والا ہوتا ہے بھائی؟ اسی طرح سے مالک مکان نے، اب کرایہ دار مالک بیٹھا، مالک نے کہا مکان خالی کرو، کیوں واپس شروع کروں؟ کیوں خالی کروں بھائی؟ بھائی میں مالک ہوں، مکان خالی کروا رہا ہوں، ایک مہینے کا نوٹس ہے، کروا کے دکھاؤ. خیانت ہے میرے دوستو. جب مالک کے تقاضا کرے مکان خالی کرو تو وہ اس کا حق ہے مکان خالی کروانا. ہاں جو قانون ہے ایک طریقہ ہے کہ کچھ وقت دو. ایک تو تھوڑی کہ ہتھیلی پر سرسو نہیں جمتی کہ آپ بتائے اور نکلے اور چلو ابھی ابھی بس نکلو، ایسا نہیں ہے. ہاں ایک مہینے کا وقت ہے نا، ایک مہینے کا وقت دو. اور اگر وہ آدمی تلاش کر رہے ہیں، بالو نہیں ملا، تو پھر اس میں اور ہے، تھوڑی سی تم اس کے ساتھ ذرا ہمدردی دکھاؤ، ظالم مت بنو. لیکن آج کل کیا ہوتا ہے، اگر مالک مکان ذرا طاقتور ہے تو کرایہ دار کا اٹھا سامان اٹھا کے باہر پھینک دیتا ہے، اور کرایہ دار میں ذرا طاقت زیادہ ہے تو کہتا ہے خالی کرا کے دکھا، پارٹی کے لڑکے لا کے بٹھا دیتا ہے، اب خالی کرو. ان کو تو چاہیے یہ ہوتا ہے کہ کہیں سے ہمارا بس چائے پانی ہاتھ آ جائے. ہمارے ایک دوست نے سنا ہے کہ ایک جیل میں ایک قیدی مر گیا، اس کی سزا کے 3 سال باقی تھے، وہ مر گیا. ایک نیا رنگ روٹ بھرتی ہوا تھا، جیلر نے کہا چل جا اس کو لے جا لاش کو اور چائے پانی لیا. اس نے کہا جناب مری ہوئی لاش پر چائے پانی کہاں سے لاؤں، عجیب بیوقوف آدمی ہے، پرانے کو بلایا اس کو لے جا، اس بیوقوف کو بھی اس کی ٹریننگ کر سکھا اور لاش لے جا چائے پانی. کہا جی جناب. اب وہ گھر لے کر لاش گیا، گھر والوں کیا، اب وہ دیکھی لاش، رونے لگے گھر والے، رو کے ذرا ٹھنڈے ہوئے، کہا کہ بھائی دیکھو اس کی 3 سال کی سزا باقی تھی، چائے پانی دے دو نہیں تو بندہ دے دو. میرے دوستو اگر مالک مکان جگہ خالی کرائے تو ہرگز اس سے نہیں جھگڑا کرنا چاہیے. ہاں بولو بھائی صاحب تھوڑی سی مہلت دیجئے، میں بیوی بچوں والا ہوں، میری ماں ہے، ذرا آپ کو معلوم ہے مکان تلاش کرنے میں تھوڑا وقت دیجئے، انشاءاللہ میں وقت ہو جائے گا، مل جل کے کام چلے. یہ ہے ہمارا اسلام کا نظام. آج ہمیں انگریزوں کا نظام پسند ہے کہ کمزور ہو اس پہ بمباری کرو، مارو جوتے مارو، اور طاقتور ہو وہاں خاموش، جو آنکھیں دکھائے اس کے ساتھ خاموش بیٹھ جاؤ کہ اگر تو نے مجھ پر حملہ کیا تو میں بھی چلاؤں گا نیوکلیئر بم، خاموش بیٹھ گئے. اور جو جس نے کہا کہ ہاں بھائی بات کرو صحیح ہے ذرا، بس اس پر چڑھ دوڑے، ایسے ظالم ہیں. شریعت کا نظام ایسا نہیں ہے میرے دوست. رحم دلی سکھائی، قرضہ دو عبادت ہے، قرضہ دینا. اور اگر مقروض کہے کہ بھائی صاحب تھوڑی تنگی ہے کچھ وقت اور دے دیجئے، اگر تمہاری گنجائش ہو تو تھوڑی اس کے ساتھ بھلائی کرو کہ اچھا بھائی چلو تھوڑی دیر اور صحیح. شریعت نے کتنا عجیب معاملہ رکھا کہ قرضہ دینے کا اجر و ثواب ایسا کہ روزانہ اتنا مال صدقہ کرنے کا ثواب، روزانہ ثواب ملے گا. جیسے 5,000 قرضہ دیا تو روزانہ 5,000 اللہ کے راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب. اور اگر مہلت 3 مہینے تھی کی تھی، اس نے کہا اچھا قرض خواہ کے لیے، قرضدار کے لیے بھی چاہیے، مقروض کے لیے، ایسا نہیں ٹائم پورا ہونے لگا ادھر ادھر بھاگ گئے، چلو اب 4 مہینے کے لیے چل پڑو تاکہ مجھے پکڑ ہی نہ سکے، پتا نہ بھی نہیں کہ تشکیل کہاں ہوئی ہے. ایسا دھندے نہ کرے، سامنے آئے اس کو بتائے بھائی صاحب میری یہ مجبوری ہے، کیونکہ بھاگنا تو علامت ہے کہ کچھ ہے اس کے پاس. ایسی حرکتیں نہ کرے، اس کو بتائے کہ جناب یہ میری مجبوری ہے، مہربانی کر کے آپ مجھے تھوڑا سا وقت دے دیجئے، ہمارے یہاں یہ پریشانی ہے. تو اب وہ جو مہلت دے گا، اب روزانہ دگنا یعنی 10,000 اللہ کے راہ میں صدقہ کرنے کا، قرض دینے والے کو اجر ملتا رہے گا. کیا ہے میرے دوستو، دیکھیں شریعت ہے، رحم دلی ہے. یہ نہ سوچے کہ جو بس مال ہتھیا لیا
مکان بنا رہے ہیں، پرواہ نہیں ہے، لہذا زمین قبضہ کر لو، دو انچ اور مل جائے اور کھینچ لو کھینچ لو. اللہ تعالیٰ نے یہ سرکاری مضمون سکھایا، وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ انسان جو گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ باخبر ہے، وَمَا تُخْفِي الصُّدُورَ، اور جو دلوں میں تم پکاتے ہو اس سے بھی باخبر ہے. تو گناہ کر کے اپنے کو ذلیل مت کرو، گناہگار آدمی ذلیل ہوتا ہے، اللہ کی نظر میں تو ہے ہی ذلیل، لوگوں کی نظر میں بھی ذلیل ہوتا ہے. شریعت کا کتنا احسان ہے سبحان اللہ، گناہ سے بچا کر ہمیں اپنی نظر میں بھی، اللہ کی نظر میں بھی عزت اور مخلوق کی نظر میں بھی عزت ملتی ہے. ذلیل کاموں سے بچا لیا. میرے مرشد نے فرمایا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو ایک گناہ پر چار گواہ تیار ہوتے ہیں، ایک گناہ پر چار گواہ. ہم سمجھتے نا ارے کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، ہم نے ایسے کر کے دیکھا کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، کالا چشمہ ہے آئینے میں دیکھ لیا یا دل میں خیال پکائے آنکھیں اور کر کے رکھو، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا. یہ بیوقوف سمجھتا ہے کسی کو معلوم نہیں چلا، حالانکہ چار گواہ تیار ہوتے ہیں ایک گناہ پر، چار گواہ. نمبر ایک گواہ، وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِّرَتْ، جب صحیفہ نشر کیا جائے گا. لہذا جو کام انسان حرکت کرتا ہے وہ اعمال نامے میں لکھ لیا جاتا ہے. لیکن اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھیے، جب انسان نیکی کا صرف ارادہ بھی کرتا ہے وہ نیکی لکھ لی جاتی ہے، اور گناہ کے ارادے پر وہ گناہ لکھا نہیں جاتا، بلکہ گناہ کا ارادہ تو کیا، گناہ کر بھی لے تو لکھا نہیں جاتا. یہ فرشتہ، یہ دائیں طرف والا فرشتہ یہ نیکی لکھتا ہے، اور بائیں طرف والا فرشتہ یہ برائیاں لکھتا ہے. یہ امیر ہے، یہ مامور ہے. مامور پوچھتا ہے امیر صاحب سے، امیر صاحب لکھوں گناہ کر لیا، کہ نہیں نہیں صبر کرو. لہذا تین دن تک وہ انتظار کرواتا ہے، ٹھہر جاؤ ابھی توبہ کر لے گا، مت اس کا اعمال نامہ خراب کرو، ابھی رک جاؤ. اور وہ بندہ غفلت میں ہے، کیا جی میں نے گناہ کیا مجھے تو کچھ ہوا نہیں، یا اسے پتا چل گیا کہ جی اچھا تین دن تک فرشتہ گناہ نہیں لکھتا، چلو یار مزے کرو. اور بے وقوف ہے یہ شخص. جو انسان بعض مرتبہ جرم کرتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک چور کو پکڑا، اس نے کہا حضرت معاف کر دو خلیفہ جی، معاف کر دو یا امیر المومنین. فرمایا کہ معاف نہیں کروں گا. اس نے کہا حضرت پہلی دفعہ چوری کی ہے؟ فرمایا نہیں، تو نے کم از کم تین دفعہ چوری کی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پہلی دفعہ کسی مجرم کے جرم کو پر پکڑ نہیں فرماتے. یہ جو ظالم بار بار یہ حرکت کرتا ہے اور اس پر توبہ نہیں کرتا، اسی کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے رسوا اور ذلیل پھر فرماتے ہیں. یہ نہ کہے کہ جی اب تو فرشتہ تین دن تک لکھے گا نہیں، چلو تین دن تک تو میرے پاس گریس ٹائم مل گیا، اب غفلت چڑھتی ہے اور گناہ اور گناہ اور گناہ، بجائے اس کے کہ پہلے گناہ سے معافی مانگتا اور گناہ بڑھاتے بڑھاتے نتیجہ یہ ہے کہ دل کا ایسا عالم ہو جاتا ہے، دل کا ایسا عالم کہ اس پر نکتے لگتے لگتے دل سیاہ ہو جاتا ہے. پھر کیا ختم اللہ علی قلوبہم، مہر لگ جاتی ہے، یہ ظالم توبہ ہی نہیں کرتا. اس کو اب اس دل سیاہ ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ناامیدی پیدا ہوتی ہے، مایوسی پیدا ہوتی ہے، مزید گناہوں میں ڈوبتا چلا جاتا ہے. اور انسان گناہ ہو جائے فوراً توبہ کر لے، فوراً توبہ کر لے تو کیا اس سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید پیدا ہوتی ہے. اس لیے اعمال نامہ یہ پہلا گواہ ہے میرے دوست کہ اس میں لکھا جاتا ہے. دوسرا گواہ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، یہ جو فرشتے ہیں یعلمون ما تفعلون، جو کچھ تم کرتے ہو یہ جانتے ہیں. یہ ہم کہتے ہیں نا یا تو تنہائی ہے کوئی نہیں دیکھ رہا، ارے میاں یہ فرشتے نہیں ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے لیکن یہ فرشتے نہیں ہے کیا؟ گواہ ہو گئے. تیسرا گواہ، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت نازل ہوئی، یومئذ تحدث اخبارها واخرجت الارض اثقالها، کہ زمین اپنے بوجھ کو نکالے گی، اور تحدث اخبارها سب خبریں دے گی کہ ہاں یہ جو ہے یہ نیک کام کرتا تھا، یہ گناہ کے کام کرتا تھا، یہ اس زمین پر اس نے یہ کیا، اس پر یہ کیا. زمین گواہ بنے گی، یہ زمین گواہ بنتی ہے کہ دیکھو اللہ تعالی کی محبت کی بات کہہ رہے ہیں، سن رہے ہیں. یہ زمین گواہ بنتی ہے، نماز پڑھتے ہیں گواہ بنتی ہے. اس لیے کہا کہ نماز کو ذرا ادھر ادھر پڑھا کرے، کبھی ادھر کبھی ادھر، گواہ بنائے، خصوصاً نوافل. میرے مرشد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے شیخ کو دیکھا، حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمت اللہ علیہ کو، کہ تہجد پڑھتے تھے جگہ چھوڑ چھوڑ کے. لتعدد الشواہد، لتعدد الشواہد علی الخیر، تاکہ نیکی کے گواہوں میں اضافہ ہو جائے. تو جس طرح سے زمین نیکی کی گواہ بنتی ہے، اسی طرح سے گناہ کی بھی گواہ بنتی ہے. امام محی الدین ابو زکریا نووی رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں مسلم شریف کی شرح کے اندر، فرماتے کہ جس زمین پر گناہ ہو وہاں سے آگے مت بڑھو، پہلے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو تاکہ کل قیامت کے دن جب زمین گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ اس نے بدنظری کی تھی، جھوٹ بولا تھا، فلاں فلاں گناہ کیا تھا، تو پھر گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ معافی بھی مانگ لی تھی. حساب برابر کرو، بڑھو مت آگے. ایک بات اور میرے مرشد نے سمجھائی، فرمائے توبہ کرنے میں دیر مت کرو، کیونکہ توبہ کرنے میں جب دیر کرتا ہے بندہ تو اس کی ایمانی موت واقع ہو جاتی ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ احساس ہی ختم ہوتا ہے میں گناہ کر رہا ہوں، نافرمانی کر رہا ہوں، احساس ہی ختم ہو جاتا ہے، دل سخت ہو جاتا ہے. اس کو کیسے سمجھایا؟ پھر اس بات کو ایسے سمجھایا، فرمایا کہ دیکھو جیسے مچھلی ہے، جب مچھلی کو پانی سے نکالتے کیسے تڑپتی ہے، دس دس فٹ بارہ بارہ فٹ اونچی اچھلتی ہے مچھلی، اور تڑپ کر فوراً پانی میں چلی جاتی ہے. اگر پانی میں چلی گئی تڑپ کر تو کیا ہے، اس کی جسمانی حیات باقی رہے گی. حیات ماہی، مچھلی اپنی حیات پا جائے گی، اور اگر پانی میں نہ جا سکی تو پھر وہ جو تڑپنے کی رفتار میں کمی آتی ہے، دس دس فٹ، آٹھ آٹھ، چھ چھ، دو فٹ، وہیں تڑپتی ہے، پھر تڑپ تڑپ تڑپتے تڑپتے جان دے دیتی ہے. اسی طرح سے اگر تم نے اللہ تعالی کے قرب کے دریا میں جانے میں دیر کی گناہ کر کے، تو ایمانی موت واقع ہو جائے گی. پھر گناہ کرو گے، اور پہلے تو گناہ کو چھپاؤ گے کہ صاحب کسی کو پتہ نہ چل جائے، اور پھر بے شرمی سے کہو گے ہاں ہاں گناہ کیا تو کیا کیا، ڈھیٹ بنایا جائے گا، ڈھیٹ. نعوذ باللہ کفریہ باتیں بھی کرتا ہے، ڈھیٹ بنا ایسا بڑھ جاتا ہے. لہذا آج دیکھیں، آج عالم یہ ہے کہ کوئی آدمی داڑھی رکھے لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں. اچھا میاں تم نے داڑھی رکھ لی، جو داڑھی نہ رکھے، جو داڑھی نہ رکھے وہ سر پہ چڑھ کے بولتا ہے دیکھو، ارے میاں تم ملا بن گئے، دیکھو ہم ماڈرن ہیں، اپ ٹو ڈیٹ ہیں. کیا عورتوں جیسی شکل بنانا یہ اپ ٹو ڈیٹ ہونا ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے گالوں کو فارغ الگال عورتوں کے گال بنائے، عورتوں کو فارغ البال رکھا، مردوں کے لیے زینت رکھی. لہذا فرشتوں کی ایک تسبیح یہی ہے، فرشتوں کی جماعت کی، سبحانہ من زین الرجال باللحا، پاک ہے وہ ذات کہ جس نے مردوں کو زینت دی داڑیوں کے ساتھ. کوئی آدمی داڑھی رکھ لے تو پوچھتے ہیں خیریت تو ہے بھائی، داڑھی رکھ لی، خیر تو ہے، کیا ملا بن گئے ہو، کیا طالبان بن گئے ہو؟ نہیں یہ چاہیے تھا بھائی، درخت میں پھل آنا، درخت میں پھل آنا یہ تو اچھی بات ہے نا،
کہ تعجب کی بات ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ نے ایمان کا درخت عطا فرمایا، یہ گال ہے نا گال، یہ کھیتی ہے ہماری، اب اس کھیتی پر پھل آ گیا، تعجب اس پر ہونا چاہیے یا کھیتی نہ اگنے پر تعجب ہونا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ مسلمان پوچھتا اپنے بھائی سے کہ بھائی صاحب کیا بات ہے کہ آپ کو کون سا کیڑا لگ گیا کہ جس کی آپ کی کھیتی اگنی نہیں، ہونا یہ چاہیے تھا۔ پہلے جو آدمی داڑھی نہیں رکھتا تھا اس سے پوچھتے تھے، بھائی خیریت تو ہے؟ اہل مغرب کی یعنی انگریزوں کی صحبت کا اثر ہے یا مخنثوں کی صحبت کا اثر تم پر آ گیا؟ اس لیے علامہ شامی ابن عابدین رحمتہ اللہ علیہ نے لکھا فتاوی شامیہ کے اندر ملحیا کہ وہ داڑھی ما دون القبضہ، داڑھی جو کم ہو، تو فرماتے ہیں کہ یہ کام تھا اہل مغارب کا، انگریزوں کا، فرنگیوں کا، اور وہ مخنثۃ الرجال۔ ارے میاں تھوڑا سامنے آؤ یار، کچھ ادھر آ جاؤ، اچھا ادھر آؤ، تھوڑی جگہ دے دو ان کو ہمارے والد سے، لیکن ان کو چھپانا مت، صحیح ہے نا سبھی بھائی؟ مخنثۃ الرجال یعنی ہجڑوں کا کام ہے داڑھیوں کو منڈانا اور تالوں کو چکنا کرنا۔ علامہ شامی ابن عابدین نے بات لکھی کہ مخنثۃ الرجال یعنی ہجڑوں کا کام ہے، یہ مردوں کا کام نہیں ہے بھائی۔ فرماتے ولم یبیع احد، کوئی امام، کوئی عالم، کوئی محدث، کسی صحابی نے، کسی نے اس کو اچھا نہیں کہا داڑھی کو منڈانا۔ تو ہونا ہی چاہیے کہ پوچھے بھائی صاحب خیر تو ہے، کیا بات ہے داڑھی نہیں آ رہی، یا کھیتی میں تھوڑا تھوڑا غلہ تو آ گیا، تھوڑی تھوڑی آنے لگی، لیکن ابھی وہ شاخیں تو نکل آئی لیکن گندم کا پھل نہیں نکل رہا، اس پہ گندم نہیں نکل رہی، شاخیں تو بڑی بڑی آ گئی، ہے نا بھائی؟ تو اسی طرح سے تھوڑی تھوڑی تو داڑھی رکھ لی، اب اس سے پوچھے بھائی صاحب کیا بات ہے، یہ ایک مٹھی داڑھی کیوں نہیں ہو رہی، یہ پھل کیوں نہیں نکل رہا اس میں؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم مسلمانوں کو دوسرے سے پوچھے کہ بھائی صاحب خیر تو ہے، کیا غیر اللہ کا کیڑا لگ گیا؟ کیونکہ غیر اللہ کے کیڑے کی وجہ سے پھر وہ ایک مٹھی داڑھی نہیں رکھتا۔ تب میرے پیارے دوستو، جب انسان گناہ شروع میں کرتا ہے تو ایک جھجک ہوتی ہے، شرم ہوتی ہے، حیا ہوتی ہے، کہتے ہیں بھائی کسی کو پتا نہ چل جائے، یہ گناہ کی علامتوں میں سے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور جب انسان بے شرم ہو جاتا ہے، علامہ ملا علی قاری رحمتہ اللہ علیہ نے مرقات میں لکھا، میرے مرشد نے فرمایا کیا کہ فإن حقیقۃ الحیا ان مولاک لا یراک حیث نہاک، حیا اور شرم کی حقیقت یہ کہ تیرا مالک تجھے نافرمانی کی حالت میں نہ دیکھے، اس کو حیا ہے کہ مخلوق تو نہیں دیکھ رہی لیکن میرا اللہ تو دیکھ رہا ہے، بس فوراً توبہ کرے۔ اور یہ بے شرمی ہے، بے حیائی ہے کہ گناہ کر کے، گناہ ایک تو گناہ کرنا، اس پر توبہ نہ کرنا اور پھر ڈھٹائی سے کہنا، تو اس میں کون سی بری بات ہے؟ اگر ہم نے کسی لڑکے کے ساتھ بدفعلی کر لی تو دوسرے بھی تو یہ حرکتیں کر رہے ہیں، یہ بے ڈھٹائی اور بے شرمی کی بات ہے۔ اگر ہم نے عورتوں کو دیکھ لیا تو دو سبھی تو دیکھتے ہیں، اگر ہم نے فلم دیکھ لی تو کیا ہوا، سبھی دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ ہاں میاں بس رہنے دوست، بڑے بڑے لوگ اس میں لگے ہوئے ہیں، یہ ڈھٹائی اور بے شرمی، اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور حیا اور شرم عطا فرمائے۔ اس لیے توبہ جلدی کرے میرے دوستو، اور ایسا نہ ایمانی موت واقع ہو جائے، اور پھر جس کے نتیجے میں ہم توفیق توبہ سے محروم ہو جائیں۔ گناہ پر چوتھا گواہ جو ہوتا ہے یہی ہمارے اعضا ہیں، ہم انہیں اعضا کو مزے کرا رہے نا کہ جی آنکھوں سے دیکھیں گے ذرا مزہ آئے گا، ذرا انجوائے کریں گے، فلمیں دیکھیں گے ذرا مزہ آئے گا، غریبوں کی فلمیں دیکھیں گے اور زیادہ مزہ آئے گا، اور کان سے گانا سنیں گے، گالوں کو چکنا بنائیں گے تو سبزی بھی سستی مل جائے گی۔ وہ ہمارے ایک جاننے والے صاحب، وہ کسی مدرسے میں ملازم تھے اور مدرسے کی طرف سے سبزی منڈی ان کو جانا ہوتا تھا، داڑھی بھی تھی ان کی پوری، مچھے صاف، شلوار ٹخنے سے اوپر۔ ایک دن
ہمارے پیر بھائی ہیں ہمارے شیخ کو آ کر بتایا کہ حضرت جب میں سبزی منڈی جاتا ہوں نا تو ہر آدمی کہتے آؤ جی آؤ آئیے جناب آئیے، حضرت کوئی پراٹھا کھلاتا ہے، کوئی بوتل پلاتا ہے، کوئی دودھ پتی الائچی والی چائے پلاتا ہے، اور سبزی بھی سستے داموں مل جاتی ہے۔ کہ حضرت دیکھیے مدرسے کی کتنی برکت ہے۔ حضرت نے ان کو دیکھ کر فرمایا کہ تم ایک کام کرو، ذرا مونچھے رکھ لو۔ فرمایا کہ مونچھے بھی رکھنا، یہ کنارا تو کھولنا لیکن ذرا ایسے بڑی مونچھے کر کے تھوڑا سا اس کو گھما بھی دینا۔ حضرت کی بات مان لی انہوں نے، مونچھے رکھ لی۔ پھر آئے مونچھے رکھ کر، پھر کچھ دن بعد آئے کہ حضرت بتانے، حضرت عجیب معاملہ، اب تو وہ بھگت ہی ختم ہو گئی، اب نہ انڈا نہ پراٹھا نہ مرنڈا نہ وہ سبزی بھی سستی نہیں ملتی اب، بلکہ کوئی آدمی سیدھے منہ بات بھی نہیں کرتا، کہتا ہے لینا ہے تو لو میاں جاؤ آگے جاؤ یہی دام پہ ملے گی۔ کہا حضرت سمجھ میں نہیں آئے یہ کیا بات ہے۔ فرمایا میاں ابھی سمجھے نہیں ہو بیوقوف، کہا پہلے آپ کے چہرے پہ کچھ نمک تھا، کچھ کشش تھی، ذرا آپ کچھ پپو معلوم ہوتے تھے اس لیے سبزی بھی سستی ملتی تھی۔ انڈا پراٹھا اور بوتل، گرمی کا موسم ہے تو ٹھنڈا پانی ٹھنڈی بوتل، سردی کا موسم ہے تو گرم گرم چائے الائچی والی، اور بے فکر ہو دار چینی، گلا خراب ہو تو دار چینی بھی ڈال دیں گے، اور لونگ والا پان بھی کھلائیں گے، اور نسوار کی پڑیا بھی مفت میں مل رہی ہے۔ اور اب مونچھیں رکھی، حسن رخصت ہو گیا، وہ حسن ہی رہا، لہذا پتا چلا سب ختم۔ اس لیے میرے دوستوں جن اعضاء کو ہم گناہ کرا رہے ہیں یہی اعضاء ہمارے خلاف سلطانی گواہ بنیں گے۔ سلطانی گواہ سمجھتے ہیں نا، یہ عدالت کا لفظ ہے۔ سلطانی گواہ وہ ہوتا ہے جو جرم میں شریک ہو، جرم میں شریک ہو اور پھر اپنی سزا میں تخفیف کرانے کے لیے وہ اقرار کرے اور کہے کہ میں گواہی بھی دوں گا جناب۔ طریقے جرم، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، الیوم نختم علی افواہہم، کہ قیامت کے دن کیا عالم ہوگا کہ منہ پر مہرے لگا دی جائیں گی، وتکلمون ایدیہم وارجلہم بما کانوا یکسبون، پھر یہ ہاتھ پاؤں بولیں گے، یہ آدھا بولیں گے۔ معرومی اس کو سمجھاتے ہیں چشم گویت کر دام غمزہ حرام، یہ آنکھیں کہیں گی کہ اللہ ان آنکھوں سے ہم نے عورتوں کو دیکھا، لڑکوں کو دیکھا، فلمیں دیکھتے تھے، چادر اوڑھ کر موبائل میں فلمیں رکھی اور فلمیں ڈائنلوڈ کرائی، چادر اوڑھ کر ہاتھ میں تسبیح لے لی اور اب فلمیں دیکھ رہے ہیں، خلوق کو خبر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ باخبر ہے، اور یہ آنکھیں تو خود گواہ بن رہی ہیں، کان سے گانا سن رہے ہیں، غیبتیں سن رہے ہیں، کان خود گواہی دے گا کہ ایسے ایسے ہم غیبتیں سنتے تھے، حرام مزے لیتے تھے۔ زبان جشم گویت کردام غمزہ حرام، اور گوشت گویت چی دام سول کلام، یہ کان کہیں گے کہ اللہ ہم ایسے ایسے گانے سنتے تھے، کانوں میں ہیڈ فون لگا لیا، اب موبائل میں بھی کنیکشن آ گئے نا، اب تو پہلے تو واک مین الگ ہوتے تھے، اب تو موبائل میں سارے سسٹم آ گئے، بس ایک پل لگاؤ، فلنترو لگاؤ، کان میں گھسےڑو، موٹر سائیکل بھی چل گئی، گانے بھی چل رہے ہیں، کام بھی ہو رہا ہے، گانے بھی سن رہے ہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں۔ پوچھا کیا سن رہے ہو، کہا وہ شیخ کا بیان سن رہے ہیں، بزرگوں کی تقریر سن رہے ہیں، وہ بھی رکھی ہوئی ہے ساتھ میں، نا شریف سن رہے ہیں، وہ بھی رکھی ہوئی ہے ساتھ میں، تاکہ پکڑے جائے تو فرم بتا دے دیکھو یہ بھی ہے۔ اور دست گویت ہم چنی دزدیدہ، ہم یہ ہاتھ کہے گا میں اس طرح چوری کرتا تھا کہ اس نے ادھر دیکھا موبائل اٹھا کے جیب میں ڈال لیا۔ اب آپ دیکھیے کتنی عجیب بات ہے، ہماری مسجد کا بھی، یعنی ہماری مسجد میں لوگ بےچارے پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال کی بات ہے ارتکاب کے لیے آئے، کسی ظالم نے یہاں سے بھی موبائل چرا لیا، چھوڑا نہیں، مسجد کو بھی نہیں چھوڑا، بےچارے لوگ وقت لگانے آتے ہیں یہاں پر اپنی اصلاح کے لیے، وہ رہتے ہیں ادھر بھی مسجد میں بھی، اب پتا چلا پیسے چرا لیے، پتا چلا کہ جی موبائل چرا لیے، سوچو اس ظالم کا حال کیا ہوگا۔ اور پھر ابھی انہی دنوں میں رمضان شریف کے مہینے میں دو موبائل چرا لیا، کیا حال ہوگا اس ظالم کا، نہیں پتا چلے گا نا مخلوق کو، زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا، لیکن یہ چوری کب تک، ایک دن جب ذلیل ہوگا پھر عالم میں ذلیل ہوگا، رسوا ہوگا. اس لیے واپس کر دے، اپنے کو ذلیل نہ کرے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل کا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ڈھیل ہے اس ڈھیل سے فائدہ نہ اٹھائے، بلکہ اس ڈھیل سے فائدہ اٹھا کر توبہ کر لے. اب یہ عالم. اور پھر آگے سے دلیل کیا دیتے ہیں، اگر کوئی موبائل چرائے سمجھاؤ، جی ہمارا بھی تو موبائل چوری ہوا تھا، اب مسجد میں چپل چوری ہوئی، دوسرے کی چپل اٹھا کے لے گا. کیوں بھائی، میری بھی تو کوئی چپل لے گیا. کیا عجیب، یہ دیکھیے، یہ علامت ہے کہ دل سخت ہے میرے دوست. اگر ایک تکلیف آئی اس پر صبر کرو، یا تو چپل کو احتیاط سے رکھو، ادا ہو تو کچھ اپنی طرف سے کچھ آدمی دو تین مقرر کر دو کہ جو چپل کی حفاظت کے لیے ہو، کرو ایسا. مسجد والے منع نہیں کریں گے، لیکن یہ مسجد امام صاحب کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ چپلوں کی حفاظت کریں. کیا آپ نماز پڑھیں، ہم چپلوں کی حفاظت کریں گے جا کے ہر ایک کی، یہ امام کی ذمہ داری نہیں ہے. لہذا ایسا نظام بنا. ہاں مسجد والوں کو اگر مشورہ دینا ہے تو کہا ٹھیک ہے، ہم آپ تنخواہ ہم پیسے دیں گے، آپ آدمی مقرر کرے تاکہ ہماری چپل کی وہ نمبر لگا کر دیتا جائے، حفاظت سے رکھے، ٹھیک ہے یہ کام کرے. چور اپنی چپل چوری، دوسرے کی چپل چورا اٹھا کے لے گئے کہ جی ہماری بھی تو کوئی لے گیا تھا، یہ اچھی چیز نہیں ہے میرے دوست. چوری کرنا، لہذا چوری کا مال واپس کرے. سوچے کیا رمضان شریف، کیا قرآن پاک سنانا، کیا اللہ تعالی کو یاد کرنا اس ظالم کا، اور یہ ہاتھ گواہی دیں گے. قیامت کے دن رسوائی کتنی ہوگی کہ اس دن ہاتھ بولیں گے یہ اچھا نہیں، یہی معاملہ ختم کر دیں. یا تو زیادہ تر ایک دو آدمی کو پتا چلے گا اور چپکے سے واپس وہیں رکھ دیا، یہ بھی ہو سکتا ہے، رکھ دو چھوڑو اب بس. لیکن چلو ایک دو آدمی کو پتا چلا، اور اگر بعد میں پکڑا گیا کیسی ذلت اور رسوائی ہوگی. اور اگر یہ بھی نہ ہوا، قیامت کے دن پر تو ہے نا معاملہ، وہاں کا معاملہ نہ رکھے، پیٹ جیبوں سے پیسے نکال لینا اور جو ہے موبائل چرا لینا، یہ تو عجیب عام چیز ہے. کوئی کبھی کچھ چیز چرا لی، کبھی کچھ چیز چرا لی. دفعہ میں سفر پر گیا تو سفر میں ایک دن جیب میں پیسے ہاتھ ڈالے، وہ موقع نہیں ملا ذرا کچھ نکالنے کا، تو دیکھا میری جیب سے بھی پیسے کھائے، ظالموں نے کسی نے ہاتھ مار دیا اس میں بھی، کیونکہ قمیض اتار کے کبھی سونے کا معمول، بس سوچا کہ صوفیوں پر بھی اعتماد نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کسی کی داڑھی دیکھ کر اس پر اعتماد نہ کرنا بھائی، صاف صاف بتا دیا. داڑھی والے بھی بدماشیوں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، بلکہ بعض لوگ داڑھی اسی لیے رکھ لیتے ہیں، ہاتھ میں تسبیح بھی ہوتی ہے. بدگمانی نہ کرو، اس سے احتیاط کرو، بدگمانی نہ کرو. لہذا جو ٹھہرے سمجھایا کہ بھائی اپنا موبائل اپنی جیب ذرا سنبھال کے رکھو، لوگ تبلیغی جماعت میں جاتے ہیں اور واپس آتے ہیں جی ہمارا موبائل چوری ہو گیا. عجیب عالم ہے، مسجد میں بھی نہیں چھوڑتے ظالم لوگ. عالم پیسے اور موبائل، پھر لوگوں نے مجبوراً جیب شلواروں میں جیب بنانے شروع کر دی کہ چوکی دار کی حفاظت میں رہے، اور تنخواہ بھی نہیں دینی پڑتی نا، کیونکہ دوسرا چوکی دار کو تنخواہ دینی پڑے گی، اور یہ چوکی دار فکر ہی نہیں ہے بھائی کہ چلو کوئی تنخواہ نہیں دینی پڑے گی، بس اس روٹی نان نفقے پر یہ چوکی داری کرتا رہتا ہے، نان نفقے پر اس کو کھانا پینا کھلا دو بس اس کا کام چل رہا. اس لیے لوگوں نے شلواروں میں جیبیں بنانا شروع کر دی. لگا موبائل چور آج کل بہت چلاک ہو گئے، وہ پہلے نیچے بھی ہاتھ مار کے دیکھ لیتے ہیں کہ موبائل کہیں وہاں تو نہیں چرایا رکھا ہوا. وہ کہتے ہیں بھائی وہ موبائل نہیں، دوسرا موبائل ہے یار، اس کو تو چھوڑ دو، اس کی تو بیٹری خراب مت کرو. تو چار گواہ ہو گئے نا میرے دوستوں. اور معرومی فرماتے ہیں دس گوید کر دام ہم چنی دزدیدام، اور لب گوید ہم چنی بوسیدام، کہ لب ہونٹ گواہی دیں گے کہ ہم اس طرح سے لانڈوں کے چھوٹی چھوٹی بچیوں کے حرام بوسے بازی کرتے تھے، چما چاٹی ایسے کرتے تھے، یہ ہونٹ گواہی دیں گے. دکان پر بچہ آیا، اب وہ بچے کو ٹافی بھی دے رہے ہیں اور چما لے رہے ہیں، ہاں بیٹا ذرا بچی آئی اس کے ساتھ بھی چھیڑ چھاڑ چل رہی ہے. اس لیے چھوٹی بچیوں کو عید کے موقع پر یہ لپسٹک پلسٹک اور یہ سب بنا سنوار کر پھر محلے میں گھوم رہی ہیں، دس دس سال سے بڑی بڑی بچیاں، اور ان ماں باپ کی عقلوں پر حیرت ہے جو اتنی بڑی بڑی بچیوں کو ایک تو بے پردہ گھر سے نکال رہے ہیں پھر قاریوں کے پاس پڑھنے بٹھا دیتے ہیں. خود ایک بڑی مصیبت ہے کہ قاریوں کے پاس ایسی بچیاں بڑی بڑی بٹھا دینا، یہ بالکل جائز نہیں ہے. اس کے لیے معلمہ کا انتظام کرے، کہتے جی ملتی نہیں، کیوں نہیں ملتی، پیسہ پھینک تماشا دیکھ، مفت میں کچھ نہیں ہوتا، مفت میں تو شادی بھی نہیں ہوتی بھائی، کنگال کو کوئی بیٹی بھی نہیں دیتا. تو دین چاہتے ہیں، دین چاہتے کرو. اب وہ کاریوں سے بچیوں کو پڑھواتے ہیں. ہم نے اپنے بعض دوست جب آنے لگے سمجھایا تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، وہ چھوڑنے کو تیار ہے، وہ کہتے ہیں اب کمبل نہیں چھوڑ رہا. لوگ کہتے ہیں نہیں جو ہماری بچیوں کو کون پڑھائے گا. ارے بھائی بچیوں کے لیے معلمہ کا انتظام کرو، مت اپنی بچیوں کو حوالے کرو. پھر واقعات ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد سر پٹ پیٹتے ہیں، پہلے کیوں نہیں عقل لے لیتے ہیں؟ یہ بچیوں کو قاری سے ہرگز مت پڑھوائے. اور دس سال کی بچی، بلکہ مفتی محمود الحسن صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ نے فتاوی کے اندر، فتاوی محمودیہ کے اندر یہ بات لکھی کہ جو بچیوں کو 7 سال ہو جائے تو باہر والوں سے پردہ کراؤ، مت بھیجو باہر اس کو. اب بچے عید کا زمانہ آتا ہے، لپسٹک لگا کر رنگ برنگی کپڑے پہن کر، اور 10-10 سال سے بڑی بڑی بچیاں محلے میں گھوم رہی ہیں، پھر واقعات نہیں ہوں گے. جن کو سمجھ بھی نہیں ہے ان کو پٹا لیتے ہیں لوگ، پھر بعد میں ماں باپ روتے پھرتے. تو بچیاں اتنی، اب وہ بالکل میک اپ اور یہ سب اور پتہ نہیں بلش آن اور لپسٹک اور پورا میک اپ کر کے، ظاہر بات ہے جو آدمی دیکھے گا پاگل بنے گا. اس نے اپنی بچیوں کے ساتھ دیے ان کو پردہ سکھائے، 10 سال کی عمر ہو جائے بالکل پردہ کروائے، ان کو خالو سے بھی پردہ کرائے، پھوپا سے بھی پردہ کرائے، خالہ کے شوہر اور پھوپی کے شوہر سے بھی. تو دکاندار ایسے ایسے خبیث ہوتے ہیں کہ بچیاں جاتی ہیں ان سے چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں، کیا میری پیاری بیٹی، ایسے ایسے کہہ کر اس کی پیٹی پہ ہاتھ مارتے رہتے ہیں. اس لیے اپنی بچیوں کو اکیلے بھی نہ بھیجے، کوئی ضرورت تو خود جائے. اور لڑکوں کی ذمہ داری ہیں اپنی بہنوں کے کام کریں. آج کل عجیب معاملہ آ گیا ہے، مردوں نے عورتوں کو ایسا آزاد چھوڑا کہ وہی سبزی لینے جائیں، وہی سب کام کرنے جائیں، بس یہ بیٹھ کر کھائیں، یہ کچھ نہ کریں. ہاں تم لے لینا، بس تم سب کچھ تم کر لینا. نتیجہ یہ ہوا، آج کل یہ بھی نتیجہ ہوا کہ عورتیں مردوں کی پٹائیاں بھی کر رہی ہیں. تو یہی ہوگا اور کیا، جب ان کو مردوں والے کام لگائے تو یہ کام بھی کریں گی. وہ صاحب میرے شیخ کے پاس کسی کے عشق میں گرفتار، شادی ہو گئی، پھر میرے شیخ کے پاس آئے کہ حضرت میری بیوی، رونے لگے کیا ہوا بھائی، کہ حضرت میری بیوی میری پٹائی کرتی ہے. فرمایا تمہاری تو محبت کی شادی تھی، بڑی آنکھ لڑائی تھی، بڑے گلاب جامن، مرنڈا اور انڈا، بڑے سوٹ، ہدیے، تحفے، موبائل میں بیلنس، بڑے موٹر سائیکل پہ گھما کے خوش ہو رہے تھے گلی کے چکر، بہت مزہ آ رہا تھا عشق بازی. تو اس نے کہا حضرت مجھے کیا پتا تھا وہ ایسی ہوگی. ایسی ٹھکائی لگائی اس نے شوہر کی، دن رات ذرا شوہر نے کچھ کہا دین دھن. اس نے فرمایا کہ یہ تو بہت ہی نامعقول عورت ہے، اس عورت کو تم فوراً طلاق دو، اس قابل نہیں ہے جو شوہر کی ایسی عزت نہ کرے. اس نے کہا اور رونے لگا. اس نے کہا حضرت یہ بھی نہیں کر سکتا. فرمایا کیوں؟ کہا مہر اتنا زیادہ ہے کہ اس کو ادا کرنے کی میرے اندر طاقت نہیں ہے. پوچھا کیا مہر ہے؟ یہ آج سے 15-20 سال پرانی بات بتا رہا ہوں. اس نے 5 لاکھ روپیہ. 5 لاکھ؟ کہا ظالم اتنا مہر کیوں رکھوایا جبکہ تیری استطاعت نہیں. عشق چڑھاوا تھا. لو مزے عشق کے. واہ واہ, ایسے عشق بازوں کے خوب لینے چاہیے. تو یہ جس وقت شادی ہو رہی ہوتی ہے نا, پہلے تو بڑی چڑی ہوئی ہے جی, عشق لڑا رہے ہیں. مولوی صاحب, اسلام میں لو میرج کی گنجائش ہے؟ ہاں ہاں جی. آخر مولوی صاحب حرج کیا ہے اگر ہم اس کو دیکھ لیں؟ اس میں کون سی ایسی بری بات ہے بھائی؟ آخر جیون بھر کے ساتھی ہیں اور جو ہے لائف پارٹنر ہیں اور ہمارا زندگی بھر کا ساتھ ہوگا. اچھا ہے تھوڑی سی طرح آپس میں کچھ انڈرسٹینڈنگ ڈیول اپ ہو جائے گی. ایک صاحب میرے پاس آئے تھے, میں پہلے گلشن میں رہتا تھا, تو وہاں آئے میرے پاس, مولانا صاحب اسلام میں لو میرج کی گنجائش ہے؟ میں نے کہا جی بالکل ہے. ہیں وہ کیسے؟ میں نے کہا لو بیفور میرج نہیں بلکہ لو آفٹر میرج. شادی سے پہلے نہیں کہ آنکھیں لڑا لڑا کر سیٹنگیں ہو رہی ہیں. اور اس میں قصور ماں باپ کا بھی ہے. ماں باپ کا قصور یہ ہے کہ بچے کو کہتے ہیں کہ ابھی تو یہ کماتا نہیں ہے اور یہ کرتا نہیں ہے وہ کرتا نہیں ہے, ابھی تو یہ پاؤں پر بھی نہیں کھڑا ہوا. اور اس بیچارے کا حال یہ ہو کہ جب پاؤں پہ کھڑا ہوتا ہے تو اس کا کھڑا بیٹھ جاتا ہے. اب گنجا ہو گیا, 35 سال عمر ہے, کسی قابل نہیں ہے, اب ماجون کھا کھا کے دھکے لگا رہا ہے بےچارا, بڈھا بالکل. سبھی دعا کر رہے ہوتے ہیں یا اللہ تو ہی اپنا فضل فرمانا, اگر اولاد ہوگی تو تیرا ہی فضل ہوگا. ارے اولاد تو دور کی چیز ہے, اللہ میاں کچھ چیز انٹر ہو گئی نا تیرا ہی فضل ہوگا, باقی اس کا اپنا کوئی کمال نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ساری زندگی تو اب بیوی اور شہوت کا تقاضا تو ہے, سارے کام تو صابن استعمال وہ چل رہے ہیں, فلمیں وہ چل رہی ہیں, عشق بازیاں وہ چل رہی ہیں, اب سر کے بال اڑ گئے, سوچا اب شادی بھی کر لیں. اس کے بعد مولانا صاحب دعا کرنا میری شادی ہے, اللہ دعا کرنا اللہ تعالی عزت رکھ لے. مولانا صاحب کسی مستند ایکسپیرینس تجربے کار حکیم کا پتہ معلوم ہے آپ کو؟ عالم ہوتا ہے. اور اس میں میرے دوستو ماں باپ کا بھی قصور ہے, ماں باپ اس میں قصوروار ہیں. اور وہ قصور یہ ہے کہ بعض ماں باپ ایسے جن کے پاس مال ہوتا ہے, اگر بیٹا چلو پڑھ رہا ہے کچھ کر رہا ہے, ماں باپ مال, لیکن وہ شادی نہیں کرتے. نتیجہ کیا ہے کہ وہ گناہ میں مبتلا, کئی عشق بازی لڑاتا ہے, کئی اس کے چکر میں پھنس جاتا ہے. ایسے ایسے بھی ہیں کہ ایک صاحب کھلا یافتہ لڑکی کے پھنس گئے, کہہ رہے شادی کرو, اب وہ پھنس گئے, بیٹا بھی ہے اور وہ اتنی چلاک اس سے پیسہ بٹور رہی ہے. اس نے دیکھا موٹی پارٹی ہے, انہوں نے کہا مال نکلواؤ, وقت آئے گا تو مال کا الٹا بھی مل جائے گا. آئیے نا, کیا چیز بھی ملے گا. اب وہ ماں باپ نہیں نہیں ابھی تو بچہ ہے یہ. یعنی ایک صاحب, ایک لڑکا اتنا صحت بھی اچھی, وہ اتنا مالدار, بہت بڑا کاروبار اس کا, عمر بھی 27 سال. ماں باپ سے کہا, ماں میری شادی کر دو. کہا بیٹا ابھی تو تو بچہ ہے, تب کہیں جا کے اس کی شادی, پتہ نہیں 33-35 سال کی عمر میں شادی ہوئی اس کی. وہ بےچارا روزانہ آتا مولدار سے, آخر میں میری اما شادی کر دے شادی کر دے. پھر نتیجہ کیا, وہ نہیں شادی کی, پھر آنا چھوڑ دیا, دبئی جا رہا ہے, ہانگ کانگ جا رہا ہے, مال تو تھا اس کے پاس, بس پھر بدماشیوں میں زندگی گزارنے لگا. تو اس کا قصور کس کا ہے؟ یہ ماں باپ کا ہے بھائی, سب ماں باپ اس کے ذمہ دار ہیں. اور ایسے ہی اپنی بیٹیاں ہیں, اب بیٹیاں ہیں, جب رشتوں کا وقت ہوتا ہے, رشتوں کا وقت اور لڑکیوں کا ہے, 16 سال 17-18 سال, ابھی تو ہماری بیٹی بچی ہے, ابھی تو پڑھ رہی ہے, اب ابھی تو یونیورسٹی میں جا کے اس نے گل بھی کھلانے ہیں, اتنی جلدی ہم اس کو کیسے چھپ شادی کر دیں؟ ابھی تو ذرا سیکھ کے آئے گی اسکول کالج یونیورسٹی میں کہ بچے کیسے پیدا کرنے ہوتے ہیں, ابھی وہاں سیکھ کے آئے گی. اس کے بعد اب عمر گزر گئی, 20-25-30 سال اب ہو رہی ہے, وظیفہ دے دے, شادی نہیں ہو رہی ہے. اس وقت رشتے آ رہے ہوتے ہیں, اچھے بھلے رشتے آ رہے ہوتے ہیں, لیکن بس آنکھوں پہ پٹی بندی سے غفلت کی. یہ چار گواہ, ایک گناہ پر چار گواہ تیار ہوتے ہیں. ایک تو وہ اعمال نامے میں لکھا جاتا ہے, دوسرا فرشتے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون, یہ بھی جانتے ہیں. تیسرا گواہ وہ زمین جس زمین پر گناہ کرتا ہے وہ زمین بھی گواہ بنتی ہے. اور چوتھا گواہ یہی ہاتھ پاؤں, یہی ہمارے اعضا, یہ خود گواہ بن رہے ہیں, اس کو سلطانی گواہ بولتے ہیں. ہاں تو وہ میں سنا رہا تھا کہ وہ مولوی صاحب کو کہا کہ وہ مولوی صاحب اسلام میں لو میرج کی گنجائش ہے. میں نے کہا بالکل ہے. کیسے؟ میں نے کہا لو بیفور میرج نہیں بلکہ لو آفٹر میرج, شادی سے پہلے نہیں. ہاں شادی کے بعد بیوی سے پیار کرو. شریعت نے تو اس کو محمود اور تسلیم کیا, محمود بتایا. کہنے لگے, ذرا کچھ فلسفی تھے نا, کہنے لگے وہ اصل میں تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جاتی ہے, آخر زندگی گزارنی ہے, لائف پارٹنر ہے. میں نے کہا بھائی صاحب اب یہ انگریزی دانوں کے لیے مزہ, میں کیا کروں بس. میں نے کہا بھائی صاحب بات یہ کہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے بلکہ انڈرسٹینڈنگ ہے. جس کو تم انڈرسٹینڈنگ بول رہے ہو ذرا ہماری آپس میں مناسبت ہو جائے گی. تو اس طرح گناہ کر کر کے میرے دوستو ہم لوگ اللہ تعالی سے مزید دور ہوتے جا رہے ہیں. اور پھر عجیب بات یہ کہ ہماری طاقت ختم ہوتی جا رہی ہے اور ہماری زندگی کم ہوتی جا رہی ہے, ہمارا ایمان موت کے قریب پہنچتا جا رہا ہے, ہمارا وقت, ہماری جان, ہمارا مال, ہماری صحت, ہماری آبرو, ہر چیز داو پر لگ جاتی ہے گناہوں کی وجہ سے. پھر نتیجہ کچھ بھی نہیں, صفر. اور پھر نا امیدیاں بڑھتی چلی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو کیسے معاف فرمائے گا. یہ بھی نا امیدیاں بڑھ جاتی ہے کہ میں نے اتنی گناہ کیے, اتنی بدماشیاں کیے, اتنی زندگی غفلت میں گزاری ہے. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ سبحان اللہ, فرماتے ہیں ذات تاب العبد, کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا معاملہ, توبہ کیا مطلب یہ کہ اس گناہ سے الگ ہو جائے, کہے کہ نہیں بھائی اب میں نے یہ گناہ نہیں کرنا, چاہے کتنا پرانا گناہ کی عادت پڑ جائے, کہے کہ توبہ نہیں, گناہ نہیں کرنا اب میں نے, لانا اس گناہ سے الگ ہو جائے, نظر بازی چھوڑے, داڑھی منڈانا چھوڑے, جتنے گناہ کی عادت ہے وہ چھوڑے, سیکھے اللہ والوں سے یہ طریقہ. بتا دو قاعدہ کیسے فریاد کرتے ہیں, اے اسیران قفس میں نو گرفتاروں میں ہوں, میں پنجرے میں نیا نیا قیدی ہوا ہوں. بتا دو اللہ کی محبت میں کیسے فریاد کرتے ہیں, کیسے روئیں, کیسے اللہ سے گائیں, سجدے کا کو اتر کریں. اللہ آپ اپنی صحبت سے اللہ کی محبت کا درد مجھے ایسے دیجئے کہ میری آنکھ سے آنسو جاری ہو جائے اور میں اللہ سے رو رو کر اپنے گناہوں پر معافی مانگوں اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ہٹا کر انعام کا اور رحمتوں کا مستحق بنا دوں. دوسری بات یہ کہ گناہ پر ندامت ہو, یہ نہیں ہے کہ ڈھیٹ ہے کہ ارے صاحب اگر گناہ کیا تو کیا ہوا, سبھی تو گناہ کر رہے ہیں, ہم نے بھی کر لیا تو کیا بات ہوگی اس میں. یہ ڈھٹائی ہے, بے شرمی اچھی چیز نہیں ہے, حیا ہونی چاہیے, ندامت ہو کہ ہائے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الندامت ہی تعلم القلب, ندامت نام ہے دل کے دکھنے کا, کہ دل میں دکھن پیدا ہو جائے, ہائے میں نے اپنے مالک کو کیوں ناراض کیا. محرومی رحمت اللہ علیہ کو دیکھیے, محرومی فرماتے ہیں جب اللہ والوں سے جب کوئی خطا ہوتی ہے, پھسل جاتے ہیں, لازش ہو جاتی ہے, تو فوراً کیا نعرہ لگاتے ہیں, روتے اللہ تعالیٰ سے اور رو رو کر سجدہ گاہ کو اپنے آنسو سے تر کرتے ہیں اور اللہ سے یہ فریاد کرتے ہیں کاش کے مادر نہ زادے مرمرا, کاش کے میری ماں نے مجھ کو پیدا ہی نہ کیا ہوتا کہ میں یہ دن دیکھتا, یا مرا شیر اردے در چڑا, یا جنگل سے شیر آتا اور مجھے چیر پھاڑ کر کھا جاتا اور میں یہ کمینے پن کا, بے حیائی کا اور بے شرمی کا وقت ہی نہ دیکھتا کہ اپنے مالک کو ناراض کروں. یہ کیا ہے؟ یہ تمنا دیکھیے آپ, یہ ندامت کی انتہا ہے میرے دوست. آج کے میری ماں نے مجھے جنا نہ ہوتا, پیدا نہ کیا ہوتا, یہ تمنا ہے میرے دوستو. کیا تمنا؟ یعنی ندامت, اتنی اس درجے کی ندامت ہے, اس درجے کی ندامت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس طرح رو گا رہے ہیں اور فریاد کر رہے ہیں, محرومی طریقہ سکھا رہے ہیں. دیکھو سبحان اللہ, یہ مرشد نے, یہ مضمون میرے شیخ اور مرشد نے سمجھایا اور سکھایا, ندامت ہوگی. اور تیسرا کام یہ کرے آزم آزمن جازمن اللہ یعود الی مثلہ ابدا, پکا وعدہ کرے, پکا ارادہ کرے آئندہ یہ کمینے پن اور بے شرمی کا کام میں نہیں کروں گا. شیطان وسوسہ ڈالے گا, نفس کہے گا، لوگ بھی کہیں گے ہاں ہاں ابھی تو بڑے رمضان شریف ہے، ابھی تو تازہ تازہ چلا لگا کر آئے ہو، ابھی تو تھوڑے دن ملا کے پاس جانا شروع ہو، ارے دیکھتے ہیں ابھی تمہارے جیسے بہت دیکھے ہم نے. اب اس کے دل میں ایک خیال پیدا ہو رہا ہے، یہ ڈر پیدا ہو رہا ہے کہ ہے میری توبہ ٹوٹ نہ جائے اور میں یہ گناہوں کی زندگی میں دوبارہ نہ چلا جاؤں. کیونکہ انسان اللہ والوں کے پاس رہ کر دیکھے جو سکون ملتا ہے تب اسے پتا چلے گا کہ گناہوں کی زندگی کیسا عذاب ہے میرے دوست. اندھیرے ہیں، بے چینی ہیں، گھبراہٹیں ہیں، تو اس کو بھی ڈر لگتا ہے کہ کہیں میں واپس نہ لوٹ جاؤں. اب وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، اللہ والوں سے دعا کرائے، روئے اللہ سے کہ اللہ میرا نفس شیطان مجھے وسوسہ ڈال رہا ہے کہ تم دوبارہ، تم نے بہت دفعہ توبہ کی ہے، ہر رمضان آتا تھا تم توبہ کرتے تھے اور پھر وہی دوبارہ سے میٹر شروع ہو جاتا ہے گناہ کا. کہ اللہ میں آپ سے مدد مانگتا ہوں، آپ اپنے کرم سے میرے دل کو ایسا ریکنڈیشن فرما دیجئے کہ گناہ مجھے راس ہی نہ آئے، اور سچی توبہ دے دیجئے، میری مدد فرما دیجئے، اپنی مدد بھیج دیجئے، داڑھی کو سلامت رکھیے، میری عبادات کو، میری نماز کو، میرے ذکر و تلاوت کو سلامت رکھیے. آپ کے عشق میں رونا، آپ کی محبت میں اللہ والوں سے جو تعلق ہے، اس آنے جانے کو پر مجھے استقامت نصیب فرما دیجئے. یہ آزمائے جازم کریں اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے. ہو گیا نا بھائی یہ توبہ؟ تو بندے نے توبہ کی، اب کیا معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے؟ میں نے کہا نا چار گواہیاں یاد، اب دیکھیے معاملہ. انس اللہ حفظہ، وہ جو فرشتے یاد رکھنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کا کرم یہ توبہ کی برکت سے کہ اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو بھلا دیتے ہیں، ان کے ذہنوں سے نکال دیتے ہیں. اگر کسی آدمی کو گناہ یاد ہے اس کے بھی ذہن سے نکلوا دیتے ہیں. جیسے دیکھیں انسان داڑھی نہیں ہوتی، ہر آج کتنے لوگ دیتے کہ پہلے ہماری داڑھی نہیں تھی، اب اس نے کیا ہوا صحبت میں آنا شروع ہوا، ایک مٹھی داڑھی رکھ لی. تو وہ پرانے دیکھنے والے وہ بھی کہتے ہیں یار تمہیں تو لگتا ہی نہیں کہ کبھی تم نے داڑھی کاٹی ہو، ماشاءاللہ داڑھی دیکھ کر. پھر کہتے ہیں بھائی صاحب ہمیں بھی دعا میں یاد رکھنا. وہی دوست دعا کراتے کہتے ہیں بھائی ابھی ہمارا نہیں رہا، اور کیونکہ اس نے وہ نعرہ لگاتا ہے نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا، انہی کا ہوا جا رہا ہوں. وہ کہتے ہیں ابھی ہمارا نہیں ہے، اب اس سے بھی دعا کراؤ. وہ دعا کرواتے ہیں. بلکہ میرے مرشد نے فرمایا ایک آدمی نے داڑھی رکھی، اس کی بیوی نے مذاق اڑانا شروع کیا، ارے کیا میاں تو نے داڑھی رکھ لی، چل اپ ٹو ڈیٹ بن، مجھے ایکسپائر ڈیٹ والا نہیں چاہیے، ذرا ماڈرن چاہیے مجھے. تو شیخ کے پاس آ کر رونے لگا کہ حضرت ایسے بیوی مذاق اڑا رہی ہے. فرمایا کہ تھوڑے دن برداشت کر لے، الیکشن کا زمانہ ہے، جب الیکشن کے زمانے میں کوئی امیدوار اور کینڈیڈیٹ کھڑا ہوتا ہے گندے انڈے ٹماٹر پھینکے جاتے ہیں، ہوٹنگ کی جاتی ہے، تھوڑے دن برداشت کر لے، اللہ تعالیٰ کا ووٹ حاصل کر لے، اللہ کو راضی کر لے، اللہ تعالیٰ کی محبت کا ووٹ لے لے، اللہ تعالیٰ کے جذب کا ووٹ لے لے، جب ووٹ مل جائے گا تجھے اور تیری ایک مٹھی داڑھی پوری ہو جائے گی، پھر دیکھنا یہ گندے انڈے پھینکنے والے تجھ سے دعا کرائیں گے، تیری جوتی اٹھائیں گے. اگر ایک اللہ کا ووٹ مل جائے بس، ایک ووٹ کافی ہے، یہاں جمہوریت نہیں ہے میرے دوستو، ایک اللہ کا ووٹ ایسا ہے کہ سارے عالم کے لیے کافی ہے. جگر مراد آبادی شاعر نے کیا کہا، میرا کمال عشق بس اتنا ہے اے جگر، میرا کمال عشق بس اتنا ہے اے جگر، وہ مجھ پہ چھا گئے اور میں زمانے پہ چھا گیا. ایک ووٹ کافی ہے بس. دنیا میں تو الیکشن جیتنے کے لیے کثرت چاہیے ہوتی ہے، لیکن آخر کے الیکشن جیتنے کے لیے صرف ایک ووٹ کافی ہے، اللہ کا ووٹ. سارا جہاں، سارا زمانہ، ساری دنیا مخالف ہو، لیکن جس بندے سے اللہ راضی ہے اس کا کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا، اس کو بھی نہیں کر سکتا، پھونک بھی نہیں مار سکتا. پھونک مارے گا نا اللہ تعالیٰ اس کی اپنی پھونک نکال دیں گے، بلکہ اس کی ہوا ہی بند کر دیں گے، نکال کے دکھا ہوا، ایسی ہوا جاری کریں گے کہ ہر وقت توپوں کی سلامی ہوتی رہے گی، مخلوق کو منہ بھی نہیں دکھا سکے گا وہ. ارے میاں اللہ والوں کو اس لیے یاد رکھو، کسی دین والے پر، دین کے خادم پر، دین پر چلنے والے پر، مدرسوں والوں پر، خانقاہوں والوں پر، جہاد کرنے والوں پر، تبلیغ کرنے والوں پر، دین کے کسی شعبے کاری ہو، شکام کرنے والے پر انگلی نہ اٹھانا. جو انگلی اٹھے گی وہ کاٹ دینا، اللہ جانتا ہے. اتنا کہنا، اگر اپنی نسلوں کو بچانا ہے، کیونکہ دین ختم، دین مٹا دیتے اللہ تعالیٰ، سب سے بڑا عذاب جو ہوتا ہے، مان لو کہ کچھ نہیں ہوا لیکن اتنا بڑا عذاب اس پر نازل ہوتا ہے کہ اس کی نسلوں سے دین مٹا دیتے اللہ تعالیٰ، اتنا بڑا عذاب ہوتا ہے. اور اگر اپنی اولاد کو حافظ بنانا ہے، حافظوں کی خدمت کرو. اگر اپنی اولاد کو عالم بنانا ہے، علماء کی خدمت کرو. اور اگر چاہتے ہو ہماری اولاد دین کے کام میں لگے، اللہ والوں کی خدمت کرو، خوش کرو ان سے، دعائیں لو. ارے میاں یہ دعاؤں کا یہ لگے اس دعاؤں کے کام پر ہے بس، ان سے کچھ اور کام نہ لو، ان سے دعائیں کرواؤ، جا اور دعا کرواؤ. یہ دعا ضرور کرا لو کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہمارے لیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جائے ہم کو. لہذا وہ اس آدمی نے داڑھی رکھی، شیخ نے سمجھایا الیکشن کا زمانہ ہے، برداشت کر لے. اب بیوی بولتی رہتی، وہ خاموش سنتا رہتا، سمجھائے بولنا کچھ نہیں، آگے سے زبان مت چلانا، بس خاموش چلاک سناتی رہے. اب اس کے بعد اس کی مٹھی داڑھی ہو گئی، مونچھیں صاف کر لی اس نے، شلوار ٹخنوں سے اوپر، نگاہ نیچی، ہاتھ میں تسبیح لے کر چلتا. ایک دن بیوی نے اس سے کہا کہ میاں جی میرے لیے بھی دعا کرنا. اس نے جملہ سنا، میں سو تو نہیں رہا، خواب تو نہیں دیکھ رہا، میری بیوی مجھ سے دعا کرائے، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے. اللہ میاں آج کیا گناہ ہو گیا کہ میری بیوی مجھ سے دعا کے لیے کہہ رہی ہے. بیوی سے پوچھا کہ بھائی خیریت تو ہے، کیا بات ہے، آج تو مجھے دعا کے لیے کہہ رہی ہے؟ تو میرے مرشد فرماتے ہیں کہ اس کی بیوی نے کہا، اصل میں بات یہ کہ جب تم داڑھی منڈاتے تھے تو مثل اہلیہ کے رکھتے تھے. اہلیہ بیوی کو بولتے ہیں نا بھائی، تو جب تم داڑھی منڈاتے تھے مثل اہلیہ کے رکھتے تھے، اور جب سے تم نے داڑھی رکھی ہے اب تم دعا کے اہل ہو گئے ہو، یعنی دعا کے قابل ہو گئے ہو. تو دیکھیے دنیا میں بھی عزت ہے. واللہ داڑھی منڈانے والا اذان نہیں دے سکتا، داڑھی منڈانے والا نماز نہیں پڑھا سکتا. ہر وقت فرشتہ روزہ رکھا ہوا ہے، ایک فرشتہ گناہ کا عذاب لکھ رہا ہے، ہر وقت گناہ ایک فرشتہ لکھ رہا ہے. داڑھی رکھ لی، بیٹھا ہے آرام سے، بیوی سے بات، ماں باپ کے پاس باتیں، دوستوں کے پاس بیٹھا ہے، سو رہا ہے، فرشتہ ہر وقت ثواب لکھ رہا ہے. مزے نہیں ہے بھائی. اب دو باتیں پیش کرنی تھی. ایک بات ہے صف بندی سے متعلق، صفے بنانے کا طریقہ. صف بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اول تو جب مسجد میں آئے تو کوشش کرے صف اول میں بیٹھے، کیونکہ صف اول کا ثواب زیادہ ہے، اور پھر امام کے پیچھے یہ ثواب زیادہ ہے. تو پہلی صف پہ بیٹھے. ہوتا یہ ہے کہ جو پہلے آتے ہیں وہ پیچھے بیٹھ جاتے ہیں، اور بعد میں آنے والے وہ آگے بیٹھ جاتے ہیں. ثواب سے محرومی ہے. انسان مسجد میں آ ہی رہا ہے اپنے ثواب کے کھاتے کو بڑھانے کے لیے، یہی مقصد ہے کہ ہمارا آخرت کا اور ہمارے ثواب کا کھاتا بڑھے. ایک بات، تو جب آئے مسجد میں صف اول کی کوشش کرے. دوسری بات یہ کہ جب کھڑے ہوں تو فوراً ملنے کی کوشش کرے، یعنی آپس میں ملنا شروع کر دیں. اصل طریقہ یہ ہے. اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں، انتظار کرتے ہیں اگلا آدمی آ جائے. انتظار نہیں کرنا چاہیے، فوراً صفے ملانے شروع کر دیں، یہ ہونا چاہیے. اور صف امام کی طرف ملنی چاہیے، یعنی جو دائیں طرف ہو وہ بھی اس طرف کو کھسکیں، اس طرف والے اس طرف کو کھسکنا شروع کریں. ہاں جگہ ہو، اگر پیچھے آدمی انتظار کرے، جیسی جگہ جگہ بنے فوراً وہاں داخل ہو جائے. اور لیکن صفے مل مل کر کھڑا ہو. ایک ہے مل مل کر کھڑا ہونا، اور ایک ہے گھس گھس کر کھڑا ہونا. گھسنا منع ہے، ملنا تو چاہیے. جیسے تھوڑی سی جگہ ملی، اب کیا کرتے بعض لوگوں کا عجیب انداز ہوتا ہے، تھوڑی سی جگہ ہوتی ہے ایسے کر کے گھسے اب کھڑے ہو گئے. یہ اذیت دینا حرام ہے. یہ ایسے زبردستی کھڑے ہو گئے، اب وہ بھی یوں کھڑے ہوئے، سارے کپڑے بن کے کھڑے ہوئے، اب نہ رکو ڈھنگ سے نہ کھڑے ڈھنگ سے، ساری نماز میں وہ جو گھس گیا اس کو تو فکر ہی نہیں ہے، ایسا دل سخت ہے. اور وہ دوسرے کہہ رہے ہیں کہ یار کہاں سے یہ ظالم نازل ہو گیا، یہ گھس گیا اندر آ کے، نماز ہی ڈھنگ سے نہیں پڑھنے دے رہا. میرے دوستو، صف اول میں کھڑے ہونا ثواب ہے، لیکن مسلمان کو اذیت دینا حرام ہے. گھسے نہیں، مل مل کر کھڑا ہو، یعنی فاصلہ نہ رکھے، ایسے ملا لے، ایسے گھسے کہ اب بالکل وہ یوں ایسے کھڑے، لہٰذا دیکھنا چاہیے. بعض مرتبہ ایک دفعہ ایک صف میں جگہ بنی, ایک صاحب نے مجھے کہا آگے آ جاؤ. میں نے کہا بھائی میری باڈی یہاں گھس نہیں سکتی, دوسرے سے کمزور آدمی جائے, یہاں ذرا کچھ تگڑا چاہیے مال. ہر ایک کی جگہ ہے نا. لہٰذا اگر موٹا آدمی نہیں گھس سکتا تو پتلے آدمی کو کہے بھائی صاحب آپ چلے جائیں, تاکہ لوگوں کو اذیت نہ ہو. ہو گیا نا یہ کام. لہٰذا جب صف میں ہو آپس میں فوراً مل جائے, انتظار نہ کرے کہ اگلا آئے گا, فوراً جلدی سے صفے بنانا شروع کر دے, مل مل کر کھڑا ہو جائے. اور پیچھے صف والے منتظر رہے کہ جیسے ہی اگلے صف میں اگر جگہ بنے گی میں فوراً چلا جاؤں گا. دو باتیں ہو گئی. تیسری بات یہ کہ صف بنانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی آئے امام کے پیچھے, دوسرا آیا دائیں طرف, تیسرا آیا بائیں طرف, چوتھا دائیں بائیں دائیں بائیں دائیں بائیں, ایسے اس طرح سے صف کیا ہوگا دونوں طرف سے برابر ہوگی. اب ہمارے یہاں کا مزاج کیا بنا ہوا ہے کہ اچھا بے شک دائیں طرف نماز پڑھنا افضل ہے, فضیلت کی چیز ہے دائیں طرف نماز پڑھنا, امام کے دائیں طرف یعنی مسجد کے دائیں سے کی طرف. لیکن میرے دوستو اگر کوئی آدمی صرف اس نیت سے بائیں طرف جاتا ہے کہ میں صف کو برابر کروں گا, تو چونکہ صف کو برابر کرنے کا حکم ہے دونوں طرف سے برابر ہونی چاہیے, تو اس آدمی کو ڈبل ثواب ملے گا. دیکھا آپ نے صاحب, دگنا اجر ملے گا, ڈبل ثواب, دگنا ثواب ملے گا. لہٰذا صف کو دونوں طرف سے برابر رکھیں. اب ہمارا مزاج کیا ہے, عوام آئی چلتی گئی, یا تو ادھر سب آ جائیں گے یا ادھر سب چلے جائیں گے. اور عجیب تماشا یہ دیکھتے ہیں کہ جو پہلے موجود ہوتے ہیں وہ بیٹھے رہتے ہیں اور بعد میں آنے والے پہلی صفوں میں چلے جاتے ہیں. میرے دوستو یہ محرومی کی بات ہے, ثواب میں کمی ہے, لالچی ہونا چاہیے لالچی. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر امت کو پتا چلے کہ ثواب پہلی صف میں ثواب نماز پڑھنے کا ثواب کتنا ہے تو وہ آپس میں لڑائی ہونے لگے, تلوار چلے. اس لیے میرے دوستو کوشش کرنی چاہیے آگے. ہاں اس میں یہ ضرور ہے, یہ ضرور ہے کہ اگر پہلی صف میں کھڑا ہوا دیکھا پیچھے کوئی عالم آ گیا, کوئی اللہ والا آ گیا, اس کو آگے کر دیا. یہ ادب ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ادب ہے. تو اس سے کیا ہوگا کہ اس کو پہلی صف میں نماز پڑھنے کا ثواب بھی ملے گا اور اس عالم اور اللہ والے کا اکرام اور ادب کرنے کا اجر بھی ملے گا, ڈبل اجر ملے گا. یہ صف بندی کا طریقہ سمجھ میں آ رہا ہے بھائی صاحب؟ لہذا کیا ہے, آئے صف میں فوراً جہاں جگہ دیکھے ادھر دیکھے ادھر, یہ نہیں کہ یہاں تک کہ اگر امام رکوع میں بھی ہو میرے دوستو اور پہلی صف میں جگہ ہو تو جلدی سے پیچھے نماز نہ کھڑی کرے, بلکہ جائے سیدھا ادھر جائے, چاہے رکعت نکل جائے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا بھائی؟ اتنے اہم ہے یہ صف بنا, صف بندی کرنا. آرام آرام سے آنا چاہیے اور پھر مسجد میں دوڑنا بھی نہیں چاہیے. اچھا اور پھر دوسری بات, اب دیکھا کہ وہاں پر صف میں جانے لگے جگہ نہیں ملی وہیں کھڑے ہو گئے, نہیں بھائی نہیں, صف کو ہمیشہ امام کے پچھلی طرف درمیان سے شروع کرنی چاہیے. جیسے امام صفوں کے درمیان میں کھڑا ہوتا ہے اسی طرح صف کی ابتدا بھی صفوں کے درمیان سے ہونی چاہیے میرے دوستو. پھر وہی یہ سو طریقہ ہو, ادھر ادھر دائیں بائیں دائیں بائیں. سمجھ میں آ رہی ہے نا بھائی صاحب؟ یہ صف بندی کا طریقہ ہے. دیکھو ہمارا حال دیکھو, ہم مسلمان کا یہ عالم ہے, ہم مسلمانوں کا یہ عالم ہے کہ مسجد میں ہم لوگ سیدھی اور ڈھنگ سے صف نہیں بناتے تو ہم آپس میں کیسے متحد ہوں گے, ہماری آپس میں محبت کیسے پیدا ہوگی؟ اور آپ نے فرمایا صف بندی کرنے سے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے, کیوں جناب؟ تو لہٰذا جب ہمارا مسجد میں یہ حال ہے کہ ہم مسجد میں صف سیدھی نہیں کرتے, صف صحیح نہیں بناتے, تو ہمارے دل میں محبت آپس میں کیسے پیدا ہوگی؟ لہٰذا صف بندی کا یہ اہتمام. اور جب اگلی صف میں جگہ ہو تو مہربانی کر کے پیچھے صف نہ بنائیں, پہلے اگلی صف کو مکمل کر لیں. یا دیکھیں بھائی چار پانچ آدمی آگے جا سکتے ہیں تو چار پانچ آدمی اگلی صف کو جا کر مکمل کر لیں, پھر بے شک جو باقی لوگ ہیں وہ تو نہیں صف بنا لیں. ٹھیک ہے نا بھائی؟ یہ صف بندی کا طریقہ ہے. لہٰذا ہر جگہ اس طریقے پر عمل کریں. دین کا ایک دیکھیں یہ مسئلہ سیکھ لینا, 1000 رکعت نفل سے زیادہ ثواب ملتا ہے. دین کا ایک مسئلہ سیکھ لینا اور عمل کرے گا تو پتہ نہیں کیا ملے گا. ہاں اس پر بھی سن لو, ایک سنت کو زندہ کرنا 100 شہید کا ثواب ملتا ہے, 100 شہید کا ثواب. لہذا اس کی مشق کرے کہ صف بندی اس طریقے سے کرے, ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے میرے دوستو کہ ان سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں گانا بجانا مٹانے کے لیے آیا ہوں. اب عالم یہ ہے کہ ہماری مسجدوں میں ایسے ایسے میوزک ایسے ایسے گانے بج رہے ہیں کہ امام نماز چھوڑ کر ناچنا شروع کر دے. اتن مسجد میں اتن شروع کر دے, ایسا میوزک ہے. میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں, انسان ہے بھول سکتا ہے, کبھی موبائل بند کرنا بھول جائے, ایسا ممکن ہے, انسان ہے بھول سکتا ہے. اس کو میں بشری تقاضا سمجھتا ہوں, میں اس بات کا مجھے اندازہ ہے کہ یہ انسان سے بھول ہو سکتی ہے. لیکن میرے دوستو عرض یہ کرنا ہے کہ اگر بھول ہو جائے چلو یہ تو معاف ہے, لیکن وہ جو گانے کی گھنٹی جو کہ مسجد سے باہر سننا جس کا گناہ اور لگانا گناہ, سننے والوں کو گناہ لگانے والے کو گناہ, اگر مسجد میں ہماری ایسے ایسے میوزک ایسے ایسے گانے کی گھنٹیاں بجے گی تو ہماری مسجدوں پر رحمت نازل ہوگی, ہماری دعائیں قبول ہوں گی, ہماری نمازیں قبول ہوں گی. اس لیے مہربانی کر کے ذرا موبائل کی گھنٹیوں پر نظر ثانی کرے. اس کا طریقہ بھی میں سمجھاتا ہوں. ایک تو کہتے ہیں کہ جی ہمارے موبائل میں کوئی ایسی گھنٹی ہے ہی نہیں. تو بھائی صاحب ہم نے کوئی چیز خریدی, کپڑا خریدا, ہمارے مطلب کا نہیں ہے, دکاندار کہتا ہے میں واپس نہیں لوں گا, کیا کرتے ہو بتاؤ, دوسرا لیتے ہو نہیں لیتے, ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو بھائی اگر ایسا ہے یہ موبائل واپس کرو یا بیچو دوسرا لے لو. کتنے موبائل مارکیٹ کے اندر, دسیوں نہیں سینکڑوں موبائل ایسے ہیں کہ جس کے اندر سادہ گھنٹیاں موجود ہیں اور وہ سستے بھی ہیں. یہ غریب آدمی کہہ سکتا ہے کہ صاحب میری موبائل ضرورت ہے, سستا موبائل نہیں ملتا, ایسا نہیں ہے. سستے موبائل بھی موجود ہیں کہ جس میں گھنٹیاں سادہ موجود ہیں. لہذا یہ بہانہ نہیں چل سکتا کہ اس موبائل کے اندر ویسی گھنٹی نہیں ہے. اور پھر لوگ تو جان بوجھ کر اس میں ٹون لوڈ کرواتے ہیں, دگا دگا وی 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 تیلی تیلی تیلی. تو یہ کیا مسجد کے اندر تو جان بوجھ کر لوڈ کروانا, کہا تو یہ شکایت کرنے کہ ہمارے موبائل میں تو گھنٹی سادہ ہے ہی نہیں, اور کہا یہ کہ کوئی ایسی ہو کہ دن 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 ہو سکے کچھ. یہ عالم ہے مسجدوں کے اندر میرے دوستوں. تو کیا ہوگا, رحمت کوئی نہیں آ سکتی, جتنا عذاب آئے پھر کم ہے. اس لیے مہربانی کر کے موبائل کی میں گھنٹی نہ ہو بدل لیجئے, اللہ کے لیے ہے نا یہ کام اللہ کے لیے. میری موبائل کی دکان نہیں ہے بھائی, یہ بھی سمجھ لینا کہ چلو سارا موبائل کا کام شروع ہو جائے گا, موبائل کی دکان, لیکن اللہ کے لیے بات کہتا ہوں کہ اس کو گھنٹی کو بدل لے, نئی موبائل میں گھنٹی, دوسرا موبائل لے لے. اور پھر کتنا عجیب, ایک عجیب اور زیادہ جو لگتا ہے, یہ میں دینداروں کے لیے کہتا ہوں. دیندار کون لوگ ہیں؟ جن کی اتنی بڑی بڑی داڑیاں ہیں, جن کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے, جو پگڑی بھی پہنتے ہیں, جو تبلیغ میں چلے بھی لگاتے ہیں, جو بزرگوں کی جوتیاں بھی سیدھی کرتے ہیں, جو حافظ قرآن قاری صاحب مولوی صاحب, یہ طبقہ دیندار کہلاتا ہے نا بھائی. جب ان کے موبائل بجیں اور اس میں ٹین 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 ہو, کتنا عجیب لگتا ہے میرے دوست. ذرا اپنی داڑیوں کے ساتھ میچ کرنا چاہیے, یہ تو اس کو خود خیال کرنا چاہیے. میں تو عام آدمی کو سمجھا رہا ہوں, جو بےچارا آپ کہتا ہے کہ بھائی ہم لوگ نیک نہیں ہیں دیندار نہیں ہیں, وہ بےچارے اس بات کو قبول کرتے ہیں. تو دینداروں کو زیادہ خیال کرنا چاہیے. اور اس کا طریقہ کیا ہے کہ پتا چلے, کیسے چلے کہ یہ گھنٹی کہیں گانے کی ٹون تو نہیں ہے, کیسے پتا چلے؟ آپ 2 سال کے بچے کو سنائیے, اگر وہ بچہ بالکل ایسے بیٹھا رہا نا, اس کا مطلب وہ گھنٹی ٹھیک ہے. اور اگر اس نے اتانے شروع کر دیا, پیچھے سے کوئی چیز اس کی ہلنے لگی, سمجھ جاؤ گڑبڑ ہے. کیونکہ بچوں میں کے مزاج میں فطرت میں سادگی ہوتی ہے, وہ فوراً ناچنا شروع کر دیتے ہیں. آپ بچوں کے سامنے گھنٹی بجائیں, کرنا نہیں بھائی ایسا کام, غلط عادت پڑے گی بچوں کی. لیکن ایک میں بات سمجھا رہا ہوں کہ ایسی گھنٹی کہ جس سے وہ بچے ناچنا شروع کر دے, اس کا مطلب دگا صحیح نہ دے, یہ دگا بازی ہے. دگا دگا ہو گیا نا, اس سے دگا بازی ہے یہ. دادا اللہ تعالیٰ سے صرف ایک موبائل کی گھنٹی کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کے قرب سے محروم ہیں, ایک گھنٹی کی وجہ سے. اور عالم یہ ہے کہ کعبہ شریف میں بج رہی ہے, ایسا عالم ہوتا ہے. اس لیے اگر انسان کبھی غلطی سے موبائل بند کرنا بھول بھی گیا, تو کم سے کم اتنا تو ہوگا کہ وہ گھنٹی سادہ ہوگی. اس میں بھی یوں کر سکتا ہے کہ جلدی سے ایک ہاتھ مار کر اس کو بند کر دے, عمل کثیر نہ ہو, عمل قلیل ہو, کہ جلدی سے اس کو بند کر دے, ایسا کام کر لے. اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور سیلاب والوں کے لیے بھی دعا کریں. لیکن عجیب بات, کتنی عجیب رونے کا مقام یہ ہے کہ ایک طرف سیلاب کی مصیبت ٹوٹی ہوئی ہے, بارش کی مصیبت, اور جن علاقوں میں خشکی ہے جہاں پانی ابھی نہیں پہنچا وہاں پر لوگ روزے کی حالت میں لوگ روزے داروں کو چڑھا چڑھا کر کھا رہے ہیں. کہا دیکھو تم نے اور ایسی باتیں کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے, نقل کفر کفر نہ باشد. کیا کہتے ہیں, دیکھو تم نے روزہ رکھا تمہیں کیا دیا, یہ سیلاب ملا نا تم کو, اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے, یہ عذاب عقل الٹی ہے. اور روزے داروں کو چلا رہے ہیں اور کہا دیکھو آؤ مولانا صاحب, روزے دار صاحب, ٹی وی دیکھو, فلم دیکھو, کتنا مزہ آتا ہے, ذرا آپ فلمیں دیکھیں, ننگی فلمیں, ایسی حالت ہے. اور چوریاں ڈکیتیاں, میرے استاد نوشیرہ کے رہنے والے ان کا گھر پورا ڈوب گیا, صفحہ ہستی سے مٹ گیا, ندی بن گیا وہ جگہ. بےچارے پشاور آئے, بوڑھی ماں ہے, بیوی ہے, بچے ہیں, گھر والے, اب عالم کیا. ایک جگہ مکان کسی آدمی سے کہا, اچھے بھلے صاحب, دیندار تھا وہ, اب ان سے انہیں کنجی کھول کر مکان دکھایا, سب دکھایا, اس کے بعد پیسے طے ہوئے, پیسے دے دیے. اور اب عالم یہ بتا رہے ہیں پشاور میں حال یہ ہے کہ 1000 کا مکان گویا 10000 دینے پڑ رہے ہیں. ہونا کیا چاہیے تھا کہ ہمارے پاس اگر کوئی چیز تھی کسی مسلمان کی مدد کر دے, لتا دے دے, کپڑا دے دے, دوائی دے دے, کوئی بھائی رہنے کا ٹھکانا اپنی حیثیت کے مطابق کام کرے. اب عالم یہ نہیں جی, یہ تو موقع ہے لوٹنے کا. ارے رمضان شریف میں تو لوگ فروٹ کھاتے ہیں, اب جو چیز 30 روپے کی تھی 60 روپے میں بیچیں گے تاکہ پروفٹ ملے زیادہ, ہر چیز کے دام بڑھا دیتے. یہی سیلاب زدگان کے ساتھ, اوپر سے اس ظالم نے اب پیسے دیے, مکان میں آ گئے اپنی ماں, بوڑھی ماں کو لے کر. تھوڑی دیر میں ایک صاحب آ گئے, جی کون بھائی, آپ میرے مکان میں کیسے ہیں؟ جی تو میں نے کرایہ پر لیا, وہ مالک مکان نہیں دیا. کہا مالک تو میں ہوں, آئیے میں آپ کو پڑوسی سے پوچھوا دوں. پوچھایا تو جو مالک تو وہ نکلا, حیران ہو گئے کہ اس کے پاس کنجی بھی موجود. یہ عالم ہے, یعنی سیلاب میں بےچارے متاثرین پریشان تکلیف میں, اور لوگ اس حالت میں بھی نہیں چھوڑ لے. وہ تو وہ جو مالک مکان تھا اس کو بتایا کہ بھائی صاحب ہم نوشیرہ سے آئے ہیں, ہمارے ساتھ یہ مجبوری ہے, وہ عالم ہے ماشاءاللہ, مفتی بھی ہیں اور حدیث شریف کے استاد, حدیث شریف پڑھانے والے. انہوں نے کہا کہ بھائی میں ایسا ایسا معاملہ ہے. اس بےچارے کے دل میں رحم تھا, اس نے کہا اچھا چلو آپ کا کوئی انتظام نہیں ہوتا, آپ جب تک جاتے رہو. تو ماشاءاللہ اچھے لوگ بھی ہیں, لیکن ایسے ایسے ظالم بھی ہیں کہ چوریاں ڈکیتیاں, ایسا بھی عالم ہوا, پچھلی دفعہ گناہ کھانا کھلایا, بے ہوش ہوئے, سب مال لوٹ کے لے گئے, یہاں تک کہ لڑکیوں کو بے عزت کر کے چلے گئے. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے. یہی تو حیران ہوتے ہیں کہ اتنی دعائیں ہو رہی ہیں, صدقے جا رہے ہیں, سب ہے لیکن رک نہیں رہا. یہ وجوہات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے, سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے, اپنا پیارا اور مقبول رمضان شریف کی برکت سے استقامت عطا فرما دے میرے دوستوں, اور ہماری جانوں کو جز نصیب فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و صحابی و بارک وسلم. یا اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجئے اے کریم مالک, رمضان شریف کا مہینہ ہے, آپ اتنا کرم فرماتے ہیں کہ حاملین عرش ملائکہ, عرش اٹھانے والے فرشتوں کو تسبیحات چھڑا کر ان کو روزے دار کی دعاؤں پر آمین کا حکم فرماتے ہیں. یا اللہ حاملین عرش ملائکہ کے آمین کے صدقے میں ہم سب کو معاف فرما دیجئے. بلوغ سے لے کر آج تک جو گناہ, جو نافرمانی ہم نے کیے, یا اللہ اس پر سچی توبہ نصیب فرما, خطاؤں کو معاف فرما. یا اللہ ہمیں اپنی فرما برداری کی زندگی عطا فرما, ہماری صورت, ہماری سیرت اپنے پیار کے قابل بنا, ہمارا ظاہر, ہمارا باطن اپنے پیار کے قابل بنا. اے کریم مالک, ہم میں سے جس کو جس گناہ کی عادت ہو اس کو اپنی فرما برداری کی عادت سے تبدیل فرما. یا اللہ ہماری جانوں کو اپنی قربت, اپنی محبت اور اپنا ایسا تعلق عطا فرما کہ ہم آپ کے پیارے اور دوست بن جائے. اے اللہ ان اعمال کی توفیق عطا فرما اور ان اعمال سے حفاظت فرما کہ جن پر عمل کر کے اور جن سے بچ کر ہم آپ کی دوستی اور ولایت کا اعلیٰ مقام یعنی مقام صدیقیت حاصل کر لے. اے کریم مالک, اپنے کرم سے ہمارے کاموں کو آسان فرما, ہماری ضروریات کو پورا فرما, ہمارے روزوں کو قبول فرما, ہمارے قرآن پاک کے پڑھنے کو قبول فرما, ہماری تراویح کو قبول فرما, ہمارے دین کی خدمت کو قبول فرما, ہمارا مال خرچ کرنا, ہمارا زکوٰۃ ادا کرنا, ہمارا حج عمرہ کرنا، اے اللہ اس کو بھی اپنے کرم سے قبول فرما لیجئے، اور اے کریم مالک اپنے کرم سے بیماروں کو شفا عطا فرما، سیلاب زدگان کی مدد فرما، یا اللہ جس کو جس چیز کی ضرورت ہو اپنے کرم سے یا اللہ آپ اس کو وہ چیز مہیا فرما دیجئے، اور ہم لوگوں کو توفیق دیے کہ دیجئے کہ ہم جان سے، مال سے اور زبان سے اپنے بھائیوں کی مدد کریں، اور یا اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے سیلاب کو روک لیجئے اور باغی اور سرکشوں کو ہدایت نصیب فرما دیجئے، اور یا اللہ اگر ان کی خدمت میں ہدایت نہیں ہے تو یا اللہ اسی سیلاب میں انہیں کو غرق فرما دیجئے، اور مسلمانوں کو اور مجبوروں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو اور بچوں کو یا اللہ، اور جانوروں پر رحم فرما دیجئے، ان کے صدقے میں اپنی رحمت فرما دیجئے، اے اللہ اپنے کرم سے سلامتی ایمان، سلامتی آزا کے ساتھ ہم سب کو دنیا میں رکھیے، اور سلامتی ایمان، سلامتی آزا کے ساتھ دنیا میں لے جائیے، اور یا اللہ یہ جو ہمارے شہر کے اندر بھی یہ لسانیت اور قومیت اور یا اللہ زبان اور رنگ کی وجہ سے یہ جو مسلمانوں کو مارنا، ایک دوسرے انسان کو قتل کرنا، یا اللہ تعالیٰ اس شہر کے رہنے والوں کو ہدایت نصیب فرما دیجئے، ہم سب کو ہدایت نصیب فرما، اور شہر والوں میں آپس میں محبت ڈال دیجئے، اور یا اللہ تعالیٰ جن کے دلوں میں زہر ہے اس زہر کو وہ نکال دیجئے، ایمان سے، محبت سے اور تعلق معلق سے اس کو تبدیل فرما دیجئے، شریروں کے شر سے بچا لیجئے، حاسدین کے حدث سے بچا، مفسدین کے فتنوں سے بچا اور فساد سے بچا لیجئے، یا اللہ ہماری جان کی حفاظت فرما، ہماری مال کی حفاظت فرما، ہماری آبرو کی حفاظت فرما، اور یا اللہ تعالی ہماری عزتوں کی حفاظت فرما، ہمارے گھروں کی، ہمارے کاروبار کی اور ہماری املاک کی حفاظت فرما دیجئے، اور اے اللہ کریم مالک اپنے کرم سے ہم سب کو اللہ والا بنا دیجئے، ان دعاؤں کو ہمارے حق میں قبول فرما، ہمارے گھر والوں کے حق میں قبول فرما، ہماری اولاد کے حق میں قبول فرما، ہمارے رشتہ دار، دوست احباب اور مسلمان اور یا اللہ سارے عالم کے مسلمانوں کے حق میں قبول فرما لیجئے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ